السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک 10,000 سال ہوئے ہیں، اور ان 10,000 سال میں انسان اپنی ایک تاریخ بنا گیا اور بنا رہا ہے. انسان اس وقت جب غاروں میں رہتا تھا اور موجودہ تہذیب، بڑے مکان، زندگی کا یہ سامان، یہ نظام نہیں تھا، تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ میرے مسائل ہیں، اور وہ تو بات سمجھ بھی آتی تھی کہ اس انسان کے مسائل ہیں، جس کو کھانے کے لیے جنگل سے شکار کرنا تھا، گوشت بازاروں میں تول کے نہیں ملتا تھا، جس کو پہننے کے لیے یا پتے یا کوئی زندگی کا ایسا نظام جس سے وہ جسم کو ڈھانک سکے، اور جس کو رہنے کے لیے غاریں اور پہاڑ، اور زندگی کا ایسا ایک منظر تھا جس میں مسائل ہی مسائل تھے. پانی ہر جگہ میسر نہیں تھا. کچھ مہمان آئے گوادر سے کراچی، انہوں نے پانی پوچھا. اس نے کہا یہ نلکا ہے، آپ کھولیں پانی آ جائے گا. تو جب انہوں نے پانی کھولا تو وہ رونے لگ گئے. تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا گوادر میں ایسے پانی آئے ممکن ہی نہیں ہے. اس بات کو رو رہے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں. ہمارے جاننے والے تھے، وہ کراچی میں رہتے تھے، پھر پنجاب میں آ گئے، تو ان کے بچے بہت نہاتے تھے. تو انہوں نے پوچھا یہ بچے کیوں نہاتے ہیں؟ کہنے لگے وہاں کراچی میں پانی بہت تھوڑا ملتا ہے، یہاں وافر ملتا ہے، اس لیے جی بھر کے نہاتے ہیں. تو یہ نعمتیں جو ہمیں میسر ہیں، اس دور میں کہاں میسر تھی چشموں سے پانی بھر کے لایا جانا دور پرے سے، اور پھر پانی کو استعمال کیسے کرنا. وہ لوگ کہتے تھے ہمارے مسائل ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے مسائل واقعی سمجھ بھی آتے تھے کہ ان کے مسائل ہیں. ہم بھی کہیں ہمارے مسائل ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے مسائل کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے سمجھ آئے. یا تو ہم ناشکری کر رہے ہیں، یا واقعی مسائل ہیں، یا ناشکری کر رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں واقعی مسائل ہیں. ناشکری بھی ہماری طبیعتوں میں، سب میں نہیں، کئیوں میں ہے، لیکن مسائل بھی ہیں. یہ 10,000 سال کا جو ایک تاریخ کا نظام چلا ہے انسانوں کا، اس نظام میں سارا کا سارے ہر انسان کے پاس مسائل ہی مسائل تھے، الجھنے ہی الجھنے تھی، مشکلات ہی مشکلات. دنیا کا سب سے آخری مالدار شخص اس دنیا سے گیا تو وہ بھی کہے گا کہ میرے 100% مسائل حل نہ ہو سکے، اور 100% میری چاہتیں پوری نہ ہو سکے. اور دنیا کا کوئی اقتدار میں جس کا ملک مال بڑا، جس کی حکومت اقتدار بڑا، وہ جب اس دنیا سے گیا تو اس کے منہ پہ بھی یہی بات تھی کہ میرے سارے مسائل حل نہ ہو سکے، ساری چاہتیں پوری نہ ہو سکے. کیسی عجیب دنیا ہے جہاں کے مسائل کبھی حل ہی نہیں ہوتے. آج کا مسئلہ اگر حل ہوا ہے تو کل اس سے بڑا مسئلہ شروع ہو جائے گا، پھر اس کے حل کرنے میں لگ جائیں گے. میں اس دن بیٹھا ویسے سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساری عمر ایسے دیکھا، ان کی جیب میں ایک چھوٹی کاپی ہوتی تھی، ایک قلم ہوتا تھا وہ کام لکھتے رہتے تھے. اور پھر والد صاحب چلے گئے تو زندگی ہمارے اوپر آ گئے. پھر میں نے سوچا کہ میرے والد کے والد بھی تو ایسے تھے. اور ایک اور بات سوچنے کو عجب مجھے ملتی ہے کہ انسان تھوڑا سا چلتے 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 کچھ اس قابل ہوتا ہے کہ سیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے, موت بھی آ جاتی ہے. اکثر لوگوں کو کہا جی یہ فلاں کا مستری ہے, استاد ہے, فلاں چیز کا کاریگر ہے, فلاں سبجیکٹ کا سبجیکٹڈ ہے, فلاں شعبے کا ماہر ہے. سیکھتے سیکھتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ جب استاد بنتا ہے ادھر سے موت آ کے سامنے کھڑی ہو جاتی. پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ یاد رکھتے ہیں, پھر اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے, پھر زمانہ اس کو فراموش کر دیتا ہے, بھول جاتا ہے. اچھا پھر جب مسائل آئے تو پھر اس کے لیے ہم نے وسائل ڈھونڈے. پھر کہنے لگے یہ غاروں میں زندگی محفوظ نہیں ہے, پھر جھونپڑیوں میں, پھر جھونپڑیوں سے مکانوں میں, کچی کھوٹوں میں, پھر کچے گھروندوں سے کوٹھوں سے, پھر پکے مکانوں میں, پھر پکے سے اور محلات میں زندگی بڑھتی چلتی چلتی چلتی. پھر بھی مسائل حل نہ ہوئے. میں بعض اوقات تو میرے پاس کتاب پڑی ہوتی ہے, میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا, لکھا ہوا تھا 1905, تو 1905 کی کتاب تھی, تو اس میں انہوں نے برے صغیر کے مسائل لکھے تھے کہ فلاں مسائل, فلاں زندگی کے مسائل, فلاں قوم کو یہ مسائل, یہ مسائل. اگر جب وہ مسائل میں پڑھ رہا تھا تو 1905 میں وہ ترقی نہیں تھی, ایک صدی گزرے, آج وہ ایک ترقی آگے سے آگے نکل گیا. 1905 میں بسنے والا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا اس موبائل کی دنیا کو, اس سیٹلائٹ کی دنیا کو, اس نظام کو سوچ ہی نہیں سکتا تھا. ہم ترقی میں آگے سے آگے بڑھے, مسائل تو ختم نہ ہوئے. میں سوچتا ہوں آج میرے پاس کوئی ایسا بندہ آئے گا جو کہے گا میرا مسئلہ نہیں بس صرف ملاقات کرنے آیا ہوں, تو اس کا ہی مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ بھی الجھنوں میں گھرا ہوا, وہ بھی پریشانیوں میں جکڑا ہوا. مسائل کب ختم ہوں گے؟ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہی ختم ہو جائیں گے, مسائل تو کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے, مسائل تو حل نہیں ہوں گے. لیکن اللہ پاک جل شانہ نے جہاں مسائل رکھے ہیں وہاں وسائل بھی رکھے ہیں. اب وسائل دو طرح کے ہیں, ایک مادی وسائل ہیں, ایک روحانی وسائل ہے. یہ صلاۃ الحاجت بھی وسائل میں ہے, یہ دعا بھی وسائل ہیں, یہ مسنون عمل بھی وسائل ہیں, یہ درود پاک کا پڑھنا یہ وسیلہ ہے, یہ وسائل ہیں. مسائل کا حل وسائل میں ہے, یہ وسائل ہیں. یہ ذکر کرنا, یہ تسبیحات کرنا, یہ تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کرنا, اللہ سے مانگنا, اپنے مسئلے کے لیے صدقہ کرنا, یہ بھی وسائل میں ہے. یہ روحانی وسائل کی ساری میں آپ کو سیریز بتا رہا ہوں, ترتیب بتا رہا ہوں, یہ روحانی وسائل ہیں سارا. اور یہ روحانی وسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن انسان چونکہ پہلے دن آتے ہی اس مزاج سے ہے کہ اس کی نظر اسباب پہ پڑتی ہے, تو اس لیے اس کو روحانی مسائل سمجھ نہیں آتے. آج میں نے ایک صاحب کو ایسے آنکھوں میں دیکھ کے عرض کیا, میں نے کہا ایک دنیا اور بھی ہے, ایک آپ کی دنیا ہے, وہ کسی شعبے میں ان کا ایک نام ہے, مجھے تو تعارف نہیں تھا, وہ کہہ رہے تھے ان کے بیٹے اچھے انسان تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک اور دنیا بھی ہے جو سمجھ نہیں آتی, عقل نہیں مانتی, شعور احساس اور ادراک میں نہیں آتی, پر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی تدبیروں کے ٹوٹنے پہ اپنے رب کو پہچانا کہ میری تدبیریں ٹوٹی، میں نے کچھ اور سوچا تھا، فیصلہ تو کچھ اور ہو گیا، میں نے زندگی کا کوئی اور فیصلہ کیا تھا تو وہ تو اور فیصلہ ہو گیا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، زندگی کوئی اور ہے، نظام کچھ اور ہے جو میری عقل اور سمجھ میں نہیں آتا. آج کل ہمارے ملک میں الیکشن کا نظام بھاگ دوڑ ہے، جہاں سارے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں، وہاں دعاؤں کے لیے خاص طور پہ ایسے بابے، ایسی شخصیات تلاش کی جا رہی ہیں جو دعا کر دیں، جو کوئی وظیفہ بتا دیں، جو کوئی روحانی منزل دکھا دیں. چند لوگ میرے پاس بھی آ جا رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ میں تو اتنا نامور نہیں ہوں، ہمارے ملک میں بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں پڑی ہیں، ان کے پاس لوگ کتنے جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے جی ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمیں کوئی منزل دے دیں، ہمیں کوئی روحانی راستہ دے دیں. پتہ نہیں کتنے لوگ جاتے ہوں اور کہاں کہاں جاتے ہوں. ہم ساری عمر وسائل ہی تلاش کرتے رہتے ہیں. آپ نے محسوس نہیں کیا بچہ ہر چیز اٹھا کے منہ میں کیوں ڈالتا ہے غیر اختیاری طور پر؟ پھر مائنہ ہاتھ میں ربڑ ہوتی ہے، وہ لیے پھر رہی ہوتی ہیں، اسی کو منہ میں ڈالتی ہیں، اس کو زور زور سے چباتا ہے. یہ تو خیر اس وقت ہوتا ہے جب دانت نکالنے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، ویسے بھی ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے بچہ. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی فطرت میں وسائل ہیں، اس کی جنم میں، اس کے پہلے دن سے اس کو وسائل کا اندازہ ہے کہ زندگی میں وسائل ہی وسائل ہیں، بس اسی کا نام زندگی ہے. اور وہ غیر اختیاری طور پہ منہ میں کوئی چیز ڈالتا ہے، ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے، اور وہ تلاش میں ہوتا ہے. اصل میں ایک مخفی اور خفیہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میں تلاش میں ہوں پہلے دن سے، کہ میری زندگی میں مسائل ہیں، میں تلاش میں ہوں. پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں، پھر رونا شروع کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ رونے سے میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پھر وہ روتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر روتا چلا جاتا ہے، روتا چلا جاتا ہے، روتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سے میرے مسئلہ حل ہوتا ہے. وہ ساری زندگی وسائل ہی ڈھونڈتا رہتا ہے، وسائل ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، وہاں پہنچنا ہے، اور پھر وہاں پہنچ جاتا ہے. آج میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کی فیملی آئی دوائی لینے کے لیے، وہ اپنے سبجیکٹ کی آخری منزل پہ پہنچے اور اپنی ترقی پہ، جہاں کوئی شخص پہلے دن سے اس بڑی کرسی کو، اس بڑے منصب کو، اس بڑے رینک کو دیکھتا ہے، اس ترقی تک پہنچے، پھر ریٹائر ہو گئے، اب کینسر ہو گیا. میں آج ابھی بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کچھ تسبیحات کرتے ہوئے، انسان اس آخری ترقی تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ نہیں محنت کرتا. سچ پوچھیں ایک وقت آتا ہے گمنام ہو جاتا ہے، اور انسان کی ناموری گمنامی میں ختم ہو جاتی ہے، اور انسان معدوم ہو جاتا ہے، گمنام ہو کے ختم ہو جاتا ہے. اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے اب تک کتنے وسائل تلاش کیے. کان میں خرشی ہوئی نا، خارش ہوئی، تو کبھی نوٹ کو یوں ٹیڑھا کر کے، کبھی انگلی کو، کبھی کپڑے کی پتی بنا کے کانوں میں ڈال رہا. میں ایک تو بندہ ایسے کر رہا تھا، میں چپ کر کے دیکھ رہا تھا. میں بیٹھا ہوا تھا، کسی کے ہاں فوت کی ہو گئی تھی تو خاموشی سے بیٹھے تھے، جنازے کا انتظار تھا، تو ایسے کھجا رہا تھا، اور میں پھر اپنے زاویے سے دیکھ رہا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا اصل میں یہ اندر خارش ہوئی ہے، کھجلی ہوئی ہے. اب کھجلی کے لیے پہلے انگلی کو استعمال کیا، پھر اس نے کپڑے کی بتی بنا کے اندر مارا، اور پھر اس نے مارا، اور پھر اس کو سکون ہو گیا. میں نے کہا مسائل کا حل وسائل میں ہے، یہ وسیلہ تھا، اس کا کام ہو گیا، اس کو کان میں سکون مل گیا۔ روز ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ہمارے مسائل اس وقت ختم ہوں گے جب موت آئے گی، لیکن اس وقت بھی ختم نہیں ہوں گے، موت کے بعد اس سے بڑے مسائل ہیں جو ہم نے دیکھے نہیں۔ اگر موت والے مسائل ہماری آنکھوں کے سامنے، کھلی آنکھوں کے سامنے آ جائیں، تو ہمیں یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نظر نہ آئے، ہمیں یہ مشکل مشکل نظر نہ آئے۔ میں سفر کیا، زندگی ساری سفروں میں گزری، ٹرین میں ڈونگے کے ڈھکنے کے اوپر روٹی رکھ کے، سالن رکھ کے، روٹی رکھ کے کھاتے دیکھا، اور بڑا مطمئن ہو کے کھاتے دیکھا۔ میں نے کئی دفعہ چہرہ دیکھا کہ گھبراہٹ سے، کراہٹ سے نہیں، کاغذ کے گلاس میں، پلاسٹک کے ڈسپوزیبل گلاس میں پانی پیتے دیکھا، بوتل کو کاٹ کے اس کا گلاس بنا کے اس کا پانی پیتے دیکھا، بالکل ٹھیک، مطمئن۔ ایک بچے کا سر یوں ہے، ایک کا سر یوں ہے، دونوں کی ٹانگیں ایسے برتھ پہ سوئے ہوئے ہیں، اور ماں سوئی ہوئی ہے، ساتھ بچے کو لٹایا ہوا ہے، تو سفر کرتے دیکھا۔ اور وہاں کا بیت الخلاء جیسے ہوتا ہے کہ بندہ ہلتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، وہاں میں نے وضو کرنے والے کو وضو کرتے بھی دیکھا، نماز پڑھ استنجا کرنے والے، ٹوائلٹ پہ جانے والوں کو وہ بھی دیکھا، سب مطمئن ہیں، کہتے ہاں ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کے لیے یہ مسائل چھوٹے مسائل ہیں، انہیں پتہ ہے یہ سفر کٹ جائے گا، مسائل ختم ہو جائیں گے، اور آنے والی زندگی میں ہم جہاں گھر جا رہے ہیں یا منزل پہ جا رہے ہیں، وہاں کوئی مسائل نہیں ہیں اس طرح کے جیسے یہاں ہیں۔ اسی طرح اگر اس زندگی کے سفر کا پتہ چل جائے کہ یہ زندگی کا سفر کے بعد ایک بہت بڑا اور سفر ہے آخرت کا، برزخ کا، اگر اس کے مسائل کا پتہ چل جائے تو یہ مسائل تو مسائل نظر آئی بھی نہ، بالکل راحت اور سکون کی زندگی نظر آئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اطمینان صرف ایک شخص کو ملتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اطمینان نہ مال والے کو، نہ دولت والے کو، نہ شہرت والے کو، نہ عزت والوں کو، نہ گاڑی والوں کو، نہ بنگلے والوں کو، کسی کو نہیں۔ ان لوگوں کو مل جائے تو ضروری نہیں ملتا، مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ سکون جس شخص کو ملتا ہے وہ اللہ کے دوست کو ملتا ہے، سب سے زیادہ سکون جس کو ملتا ہے دنیا میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کائنات میں مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس کر لیا ہوتا ہے، ادراک کر لیا ہوتا ہے، یا وہ زندگی دیکھ چکے ہوتے ہیں کشف کی دنیا میں یا حدیث کی دنیا میں، حدیث میں، قرآن میں جو بتایا جاتا ہے، وہ زندگی دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اس زندگی کو جب دیکھ چکے ہوتے ہیں، موجودہ زندگی کے مسائل انہیں مسائل نظر نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، رہا گزر ہے، سفر کرنا ہے، چلتے رہیں گے، اور چلتے چلتے منزل بھی کٹ جائے گی اور راستے بھی مختصر ہو جائیں گے، اور نہ بھی ہوں گے تو موت ایک وقت آئے گا ان سارے راستوں کو مختصر کر دیتی ہے۔ سب سے زیادہ جو مطمئن زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی گزارتا ہے، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ ہر وہ شخص جو قدم اٹھانے سے پہلے اللہ اس کے حبیب کی رضا کو دیکھے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ ہر وہ شخص جو قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کی رضا کو دیکھے، اس کے حبیب کی رضا، مدینے والے کی رضا کو دیکھے، وہی ولی ہے۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، تسبیح خانے نے ایک پیغام دیا ہے، اس میں 100 کمی بیشی ہو سکتی ہے، ایک پیغام دیا ہے کہ مسائل کا حل وسائل میں 100% ہے، لیکن وسائل وہ بھی ہیں جو اللہ کو نام ماننے والا بھی، جو جس وسیلے سے اپنا مسائل حل کروا رہا اور اللہ کو ماننے والا بھی کروا رہا، ضروری نہیں دونوں کے راستے ایک ہوں، ایک اور بھی حل ہے جو روحانی حل ہے مسائل کا، ایک اور بھی ہے، وہ اعمال کے ذریعے ہے۔ تسبیح خانے کے ذریعے ایک پیغام ملا ہمیں، ایک میسج ملا، ایک روشنی ملی، کہ سارا جہان کہتا ہے میرے مسائل ان طریقوں سے حل ہوں گے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں اسی سے حل ہوں گے، ضروری نہیں ہے، ایک اور راستہ بھی ہے۔ دیکھو یہ بات حقیقت ماننی پڑے گی کہ ہر بندے کے پاس روحانی آپشن ہے مسائل کے حل کا، ہر بندے کے پاس ہے۔ یہودی اپنی عبادت گاہوں میں جائے گا، عیسائی اپنی عبادت گاہوں میں جائے گا، ہندو اپنی عبادت گاہوں میں اور سکھ اپنی عبادت گاہوں میں، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ کوئی گھنٹیاں بجا کے، کوئی سجدے کر کے، کوئی چڑھاوے چڑھا کے، کوئی کیا کر کے کرے گا۔ معلوم ہوا کہ ایک اور دوسرا راستہ موجود ہے، اور وہ راستہ ہمارے پاس پاکیزہ ہے، بالکل طاہر مطہر ہے، اور براہ راست اللہ اور بندے کا واسطہ ہے، اللہ اور بندے کا راستہ ہے۔ ہمیں وسائل اختیار کرنے ہیں، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا میں اسباب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، وسائل اختیار کرنے ہیں۔ پھر اگر کہیں وسائل میں اٹک جائیں، بھٹک جائیں اور پھنس جائیں، تو وہ وسائل اختیار کریں جو پھر ایسے لوگ اختیار کرتے ہیں جو پھر تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا، ہم تھکنے اور اکتانے سے پہلے وہاں آ جائیں جہاں لوگ تھک اور اکتا کے آتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایک کام کیا کریں، ہسپتال صرف عیادت کی نیت سے جایا کریں، ہسپتال جائیں صرف عیادت کی نیت سے، اور ہسپتال کے جو وارڈ ہیں وہاں چکر لگائیں، ان کے تیمارداروں سے حال احوال پوچھیں صرف عیادت کی نیت سے۔ میں جو مریض کی عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے صبح، اور 70,000 فرشتہ شام کو۔ صرف اس نیت سے جائیں گے کہ میرے لیے 70,000 فرشتہ دعا میں لگ جائے گا۔ اچھا، جو ایک مریض کی عیادت میں ہے، یہ حدیث، لفظ مریض ہے، مریضوں نہیں ہے، اللہ کریم ہے، آپ دوسرے کے پاس جائیں، وہاں سے 70,000 کی سیریز پھر شروع ہو جائے گنتری، تیسرے کے پاس جائیں وہاں سے گنتری شروع ہو جائے، چوتھے کے پاس جائیں وہاں کی گنتری۔ ہمارے ہاں یہاں ایک محمد نگر ہے، وہ اسٹیشن کے ساتھ، وہاں ایک ہمارے محسن ہیں، رہتے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں صبح صبح ایسے واک کرتے کرتے میں ہسپتال چلا جاتا ہوں لاہور کے، وہاں مریضوں سے ملتا ہوں، جا کے خیریت پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے خیریت ہے، اچھا نماز پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، کوئی چھوٹا سا ذکر بتا دیتا ہوں، اور افحاسب تم والی آیت پڑھتا پڑھتا جاتا ہوں، وہ دم کر دیتا ہوں، اور اللہ پاک سے پھر کہتا ہوں کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کی عیادت کرنے گیا ہوں محض تیری رضا کے لیے، میرا کوئی واقف نہیں، میرا کوئی جاننے والا نہیں، ان میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، 70,000 فرشتے تو نے میرے ساتھ لگا دیا، اب ان کو دعاؤں میں بھی لگا دے، یہ بیٹھے خالی کیا کریں گے، یہ خالی بیٹھے کیا کریں گے، ان کو دعاؤں میں لگا دے۔ اور پھر فرشتوں کو کہتا ہوں، یا فرشتوں تم مجھے نظر تو نہیں آتے، لیکن میں تو تمہیں نظر آتا ہوں نا، میرا فلاں مسئلہ ہے، میرے لیے دعا کریں، سارے لگ جائیں دعا کریں۔ کہنے لگے پھر مجھے اطمینان ہو جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے، اور مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ فرشتوں نے، فرشتے میری دعا، میرے لیے دعاؤں میں لگ گئے، پھر میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ جاگ رہے، جاگ رہے ہیں، پھر میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ اور کہا کہ میں مسلسل ایسے کرتے رہتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے، اور مجھے منزل مل جاتی ہے، اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم تھک ہار کے جن مسائل، جن وسائل کو لیں، تسبیح کی شکل میں، دعا کی شکل میں، سجدوں کی شکل میں، رکوع قیام کی شکل میں، خیرات صدقے کی شکل میں، تھک ہار کے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، جی آپ کی جو محنت ہے، کوشش ہے، اس کا نام میرا میں چاہتا ہوں اس کا نام رکھا جائے، آخری کوشش، آخری کوشش، اس کا نام رکھا جائے آخری کوشش۔ اور دنیا کا سمجھدار آدمی ہے جو یہ بات کر رہا، دنیا کے اعتبار سے بہت باتدبیر انسان ہے۔ میں نے کہا آپ نے آخری کوشش کیوں رکھا؟ کہا کہ آتے ہی ہر جگہ سے تھکے ہارے مارے، وہ کہتے ہیں چلو یہ کر کے دیکھ لیں شاید ہو جائے، تو یہ آخری کوشش۔ میں نے کہا تو نے بات ٹھیک کہی ہے، یہ واقعی آخری کوشش ہے، اور آخری کوشش میں انسان مل ہی جاتی ہے اس کو منزل، اس کو راستہ، اس کو خیر مل ہی جاتی. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی واقعی آخری کوشش ہے، آپ کی منزل، آپ کا پیغام واقعی آخری کوشش ہے. جب انسان ہر جگہ سے مایوس ہو کے، تھک ہار کے، پریشان ہو جاتا ہے، پھر اس کو آخری کوشش، آخری منزل یہی نظر آتی. کتنی اچھی بات ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ایسی ہم، یا روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ کسی ہسپتال چلے جائیں، اور ہسپتال میں جا کے ہسپتال والوں کا حال احوال پوچھ لیں، کیا حال ہے آپ کا. کیونکہ جس معاشرے میں نکاح کے لیے تاخیر ہوگی وہاں ہسپتالیں زیادہ ہوں گی، جس معاشرے میں نکاح دیر سے ہوگا وہاں ہسپتالیں زیادہ ہوں گی. کیوں؟ جس معاشرے میں نکاح میں تاخیر ہوگی وہاں گناہ عام ہوگا، اور جہاں گناہ عام ہوگا اللہ پاک اس کے نتیجے میں لاعلاج بیماریاں پیدا کر دے گا، تو ہسپتال عام ہوں گے. جس معاشرے میں نکاح میں تاخیر ہوگی، آج کی بات ہے، دو خاندان میرے پاس آئے، جی ہم دونوں بہنیں ہیں، میرے بیٹے سے اس کی منگنی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا شادی، کہنے لگے کچھ حالات کمزور ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک مہینے میں شادی کر لو، دو تین بندے جائیں، نہ شریک دیکھیں، نہ ناک دیکھیں، نہ فیشن دیکھیں، نہ کوئی حال بک نہ کرائیں، کیونکہ حال میں ہمیشہ بے حال ہو جاتا ہے بندہ، کوئی حال بک نہ کرائیں، دو تین بندے چلے جائیں، اچھا دوسری تیسری شادی میں ایسا ہوتا ہے، پہلی میں کیوں نہیں ہوتا؟ بس جی آپ کی دعاؤں سے، بھی مجھے کہتے ہیں، حالانکہ میں نے دعا کی نہیں ہوتی، بس جی آپ کی دعاؤں سے جو ہے بس ایسے مختصر سے سادگی میں ہو گیا، الحمدللہ بس گئے تھے، اور کون سے لوگوں کو بعد میں پتا چلا کہ ہمیں بھی نہیں بلایا آپ نے، ہمیں بھی نہیں بلایا. تو کہنے لگے کہ بس ایسے سادگی میں جو ہے وہ کر لیا، وہ سادگی میں ہو گیا. دوسری شادی تو سادگی سے ہوتی ہے، تیسری شادی شادی سے ہوتی ہے. مجھے ایک بندے نے ٹونا بتایا، جس بندے کی، جس بھائی کی تین شادیاں ناکام ہو چکی ہوں، وہ مجھے ایک ٹوٹکا ہوئے بندے نے بتایا. میں نے کہا بھی یہ، میں نے کہا تو کہاں سے کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے، ہمارے ہاں ایک بھائی ہے، اس کی تین شادیاں ناکام ہو چکی ہیں، میں اس کا کرتا ہوں ٹوٹکا. اب میں تو پہلے بھائی تلاش کروں جس کی تین. آخر دوسری تیسری شادی سادگی سے کیوں ہوتی ہے؟ وہاں ناک کہا جاتا ہے، رشتہ دار، ناک، شرمندگی، وہاں تو ساری بندگی نظر آتی ہے، شرمندگی نظر تو نہیں آتی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک مہینے میں شادی کر دیں. تو ہسپتالیں میں بات کر رہا تھا عام ہیں، اور آنے والا وقت ہسپتالیں بڑھائے گا، یاد رکھنا، کم نہیں ہوں گی. اگر اللہ اپنی رحمت کر دے تو کم ہو سکتی ہیں، ورنہ کم نہیں ہوں گی. ہسپتالیں، علاج معالجے کے نظام، مریض بڑھتے جائیں گے، وسائل بڑھتے جائیں گے، دوائیں بڑھتی جائیں گی، ڈاکٹر معالج بڑھتے جائیں گے، طریقہ علاج بڑھتا جائے گا، ہسپتالیں بڑھتی جائیں گی. آپ کسی ناواقف بندے ہیں، کوئی واقف نہیں، مریض سے جا کے پوچھیں کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، چھوٹا سا لفظ اسے بتا دیں، آپ سارا دن یا کریم پڑھا کریں، آپ کے مسئلے حل ہوں گے، آپ کی مجبوریاں دور ہوں گی. اسے بتا دیں کہ ایک آہ پہ آپ کو کروڑوں نیکیاں ملیں گی، اور ایک اگر اتنا درد ہو جائے کہ جیسے داڑھ کا درد ہوتا ہے، اس پہ اللہ پاک آپ کی بخشش کر دے گا. اسے کچھ فضائل کمالات بتا دیں، اور پھر کہیں کہ آپ اس حالت میں ہیں کہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ تو جس کے لیے دعا مانگیں قبول ہو جائے گی، آپ تو اس وقت اس کیفیت میں قبول ہو جائے. ہمیں بہت سے وسائل اختیار کرنے ہیں اور یہ مریض کی عیادت ایک وسیلہ ہے. مسائل کے لیے وسائل چاہیے نا, ایک وسائل ہے, یہ وسیلہ ہے. اور بعض مریض, ایک بات بتا دوں, ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ولی نہیں ہوتے, بزرگ نہیں ہوتے, اور ان کی ظاہری شکل بھی بزرگوں جیسی نہیں ہوتی, لیکن بیماری سے اللہ انہیں دھو کے اتنا اپنے قریب کر لیتا ہے کہ اللہ کا بہت قرب پاتے ہیں. میرے پاس بعض مریض بیٹھے ہوتے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں نے کہا پتہ نہیں شاید اس نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, لیکن مرض نے, تکلیفوں نے, حالات نے, الجھنوں نے, دکھوں نے اس کو اتنا مانچ دیا ہوتا ہے, اتنا دھو دیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے بہت زیادہ اللہ کا قرب پا چکا ہوتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. اب ایسے لوگ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے, یا ہاتھ بھی نہ اٹھائیں, چلے اللہ سے فریاد کر دیں, اللہ سے کہہ دیں, تو اللہ کر دیتا ہے. دیکھیں بڑے بڑے چلے, بڑی بڑی تسبیحاں, بڑے بڑے جنگل غاریں, صرف اس لیے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. اور کسی کو اللہ عبادت کے ذریعے قریب کرتا ہے, کسی کو اللہ تکلیف کے ذریعے, دکھ کے ذریعے قریب کرتا ہے. یہ اس کا نظام ہے, یاد رکھیے گا. کسی کو عبادت کے ذریعے اور کسی کو اللہ پاک مسائل میں مبتلا کر کے, مشکلات میں مبتلا کر کے, غموں میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں, زندگی کی ناکامیوں, الجھنوں میں مبتلا کر کے اللہ پاک کسی بندے کو جو ہے مبتلا کر دیتے ہیں. اور پھر بندہ صبر کرتا ہے, اللہ کا راستہ نہیں چھوڑتا, اللہ کا تعلق نہیں چھوڑتا, اللہ پاک اس کو اپنی ولایت دے دیتے ہیں, قریب کر لیتے ہیں. اسے قریب کر لیتے ہیں. مریض کی عیادت کے لیے کوشش کیا کریں. یہ میں آپ کو مسائل وسائل بتا رہا ہوں. کوشش کیا کریں کہ کوئی مریض ہے, اس کی عیادت کر لیا کر. میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں. میرا آنا تھا ریزلٹ, پتہ نہیں آٹھویں کا, نویں جماعت کا. ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, انہیں ہانگ کانگ والے ڈاکٹر کہتے تھے. اللہ جانے ہانگ کانگ والے کیوں کہتے تھے. ان کے پاس نا دیہات سے پہلے دور میں چارپائیاں الٹی کر کے, چارپائی ایک بانس ادھر ایک لکڑی ادھر باندھ کے چار بندے مریض کو لٹا کے لاتے تھے. تو چارپائیاں ایسے پڑی ہوتی تھیں, اچھا میرے جی میں ایک بات آئی, میں نے کہا ریزلٹ آنا ہے, میں کامیاب ہو جاؤں, اس مریض کی عیادت کر لیتا ہوں, 70,000 فرشتے میرے لیے دعا کریں گے, پھر میں پاس ہو جاؤں گا. ایسی میرے ذہن میں ایک اپنا مفروضہ آیا. عیادت کے فضائل تو سنے تھے, لیکن یہ ایک تدبیر اپنے طور پہ ایسے آئی, میں نے ایک دو مریضوں کا حال پوچھ لیا, السلام علیکم, کیا حال ہے آپ, ٹھیک ہیں, درود شریف پڑھا کریں, نماز پڑھا کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرے کا پوچھ لیا, تیسرے کا. اب میرے اندر ایک یقین جانی ہے, پتہ نہیں کہاں سے یقین آ گیا, اس دور والا یقین اب مانگتا ہوں, کہ میں نے کہا بھائی میں پاس ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. تیسرے چوتھے دن ہمارا ریزلٹ آنا تھا, سکول میں گئے, اور سکول میں جب گئے تو انہوں نے ریزلٹ کا اعلان کرنا تھا. تو انہوں نے میرا نام لیا, والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام لیا, اور انہوں نے مجھے نمبر بتایا, اچھے نمبر تھے, پاس ہو گیا. اور مجھے یقین ہو گیا کہ مریض کی عیادت سے 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے کیا کرتے ہیں, دعا تو پہلے ہی وعدہ ہے. مزید میں نے تاکید کر دی کہ بھائی سو نہ جانا فرشتو, میرے سامنے بیٹھ کے سو نہ جانا, دعا مانگنا. تو میں نے فرشتوں کو کہہ دیا, فرشتوں نے دعا کرنی شروع کر دی, میں پاس ہو گیا, کامیاب ہو گیا. ہماری زندگی اس وقت وسائل میں الجھی ہوئی ہے, لیکن وسائل مل نہیں رہے, ختم ہو گئے ہیں. اور ہم پریشانیوں سے آخر کار روحانیت کی طرف لوٹ رہے ہیں، روحانیت کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور ہماری واپسی ہے، اصل میں ہماری واپسی ہے، تھک ہار کے واپسی ہے، ہم واپسی کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو سوتی کپڑا ہے کاٹن کے نام پہ، یہ واپسی ہے، اور چمڑا لیدر کے نام پہ واپسی ہے، اور مدھم لائٹیں، شور نہ ہو ہارن کا، یہ واپسی ہے، اصل سادہ غذائیں واپسی ہے، اور چوکر کا استعمال، چھان کا استعمال، یہ واپسی ہے۔ ہماری زندگی سادگی کی طرف واپسی آ رہی ہے، واپس آ رہی ہے، تو ہمیں واپسی ملنی ہے، تھک جائیں گے۔ ہمارے پاس تو سائنس ہے ہی نہیں، جن جہاں سے سائنس آئی ہے، اگر انہیں زندگی کا سکون زیادہ ہوتا، وہاں خودکشیاں نہ ہوتی، پھر چوریاں، قتل زیادہ نہ ہوتے، نہ ہوتے۔ وہ لوگ جو سائنس کی سہولتیں بانٹ رہے ہیں، پھر ان کے اپنے ملک میں کیوں خودکشی کے رجحانات ہیں اور بڑھ گئے ہیں؟ اجتماعی خودکشیاں، 30-30، 40-40 آدمی باقاعدہ مشورہ کرتے ہیں، اور ملکوں نے، بعض ملکوں نے خودکشی کو قانونی طور پہ قرار دے دیا ہے، جائز کہ صحیح ہے۔ ہمارے یہاں رمضان میں کچھ دوسرے ملکوں کے احباب، انہوں نے رمضان گزارا، تو ایک دوست بتانے لگے کہ ہمارے ملک میں نشے کو باقاعدہ انہوں نے قانونی دے دیا ہے حکم، کہ قانونی طور پہ بندے اتنے پریشان ہیں کہ اب وہ نشہ، یہ اتنا نشہ اپنے گھر رکھ سکتے ہیں اور اتنا نشہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں کچھ وسائل تلاش کرنے ہیں، اس وسائل کو تلاش، مادی وسائلوں کو تلاش کرنے والے تو آخر تھک ہار کے بےچارے یا موت کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، یا پھر اسی زندگی میں روتے روتے مر جاتے ہیں۔ یہ عیادت ایک مسئلے کا حل ہے؟ یہ بتائیں مجھے، آپ کسی اللہ والے کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، جو مریض ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے حبیب مدینے والے نے فرما دیا کہ اس کی عیادت کر لو اگر صبح تو شام تک۔ اچھا، بزرگ کی دعا پہ وعدہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں اور اس سے دعا کرا کے آئیں، صبح سے لے کر شام تک آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ کیوں بھائی، کہ وعدہ ہے؟ اس دفعہ دائیں طرف والے زیادہ سو رہے ہیں، بائیں طرف والے تھوڑے سو رہے ہیں، مطلب حالانکہ اکثر ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے، بائیں طرف والی ہوتی ہے، آج دائیں طرف والے بڑے مزے سے جھوم رہے ہیں، ڈیوٹی تو ان کی ہے۔ یہ غافلین کا حصہ یہی ہے، شعبۃ الغافلین، حالانکہ آج یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بھائی حسب معمول بھی بیٹھے ہیں اس طرف، وہ بھی ٹھیک بیٹھے ہیں۔ کیا بات کر رہا تھا؟ بزرگ کی دعا پہ وعدہ نہیں ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا، آپ نے کہیں پڑھا ہو مل جائے مجھے ضرور بتائیں، میں اپنی اصلاح کروں گا، ہر پل سیکھنے والا ہوں۔ کہ کسی اللہ والے بزرگ کے پاس جائیں، میرے آقا نے فرمایا ہو، مدینے والے نے، کہ صبح جائیں گے تو شام تک تمہارے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں گے، کہیں آپ نے پڑھا؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ مریض کے لیے، اچھا پھر اگلی بات اور بتاؤں، مریض، حدیث میں کیا یہ لکھا ہے کہ مریض ولی ہو تو اس پہ 70,000 فرشتے ہوں؟ بولیں، داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، سخی ہو، اس کے لیے جائیں گے تو 70,000 فرشتے دعا مانگیں، کیوں؟ حدیث میں اس کا ہے۔ اچھا اگلی بات، حدیث میں مسلمان ہونا بھی لکھا نہیں ہے، کیوں جی لکھا نہیں؟ عجیب بات ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان ہو اور مریض ہو اور اس کی عیادت کریں گے تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے، بلائیں ٹلواتے رہیں گے، مصیبتیں ہٹواتے رہیں گے، راحتیں مانگتے رہیں گے، رحمتیں مانگتے رہیں گے، مغفرت مانگتے رہیں گے، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات کے لیے اللہ سے عرض کرتے رہیں گے، اور تمہارے اوپر راحتوں، رحمتوں، خیر اور برکت کی بارش ہوگی، یہ وعدہ ہے ہی نہیں؟ وہ دنیا کا کسی مذہب کا فرد ہے، حتیٰ کہ اس کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو خود رب کے وجود کے انکاری ہیں۔ حدیث ان لوگوں پہ بھی جا کے فٹ ہو جاتی ہے، یہ حدیث۔ بس ایک مریض کی عیادت کر اور مریض سے دعا کرا۔ عجیب بات ہے، ہم ساری زندگی ریفرنس اور تعلقات تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ وسائل ہیں، تو مریضوں کا تعلق کیوں نہیں تلاش کرتے کہ مریض سے جا کے دعا کے لیے کہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیں، اور ضروری نہیں ہے کہ پھولوں کا گلدستہ لے کر جائیں اور پھر کوئی ڈش اور پلیٹ اور ڈبا لے کر جائیں، نہیں، ضروری تو نہیں ہے۔ میٹھے بول اور کچھ تسلی کے بول، لا باسا طہور، انشاءاللہ کچھ نہیں، اللہ خیر کرے گا، بس یہی بول چاہیے، آپ یہ کر کے آ جائیں۔ اب فرشتے جو ہیں وہ شروع ہو گئے آپ کے لیے دعا کرنا۔ ایک روزے دار ہے جس کے لیے فرشتے مسلسل دعا مانگتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہیں جن کے لیے فرشتے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ ایک عمل مریض کی عیادت کا ہے جس میں فرشتے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ بہت بیماریاں، تکلیفیں، مسائل اور مشکلات، بہت دیر بعد سنائی اپنے مسائل مشکلات کی، میں نے مختصر دو لفظوں میں ہوں، اور میں بیماریوں کا مجموعہ ہوں، مرضوں کا مجموعہ ہوں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، چپ کر کے آپ مریضوں کی عیادت کریں۔ کچھ عمل بتا دیے میں نے، اور میں نے کہا مریضوں کی عیادت کریں، تو کہاں سے کہنے لگے کوئی مریض کیسے جاؤں؟ میں نے کہا بہترین ہسپتال ہیں، بھرے ہوئے ہیں، بیڈ کے نیچے فرشوں پہ لوگ سو رہے ہیں، جگہ نہیں ہے، فرشوں پہ لوگ سو رہے ہیں، جگہ نہیں۔ شادی آسان ہوگی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، مرض ختم ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں۔ پہلی شادی ہو گئی، پھر دوسری کا فکر کریں۔ یہاں لاہور میں لکڑ منڈی ہے، یہ مینار پاکستان کی طرف، وہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے داماد، بیٹی دینے سے پہلے داماد سے وعدہ لیا تھا کہ تو دوسری شادی کرے گا، داماد سے باقاعدہ طے کرایا تھا کہ میرا داماد دوسری شادی کرے گا بابا جی۔ اب ان کا بیٹا شادیاں کرواتا ہے، پہلے وہ کرواتے تھے، فوت ہو گئے، بابا جی تھے، اہل حدیث تھے، کہتے تھے یہ دیکھو رشتے شیعہ چاہیے، اہل حدیث چاہیے، دیوبندی چاہیے، بریلوی چاہیے، سب رشتے موجود ہیں، اسلام میں یک زوجیت کا نظام نہیں ہے۔ اور کہنے لگے کہ میں نے بیٹے کی شادی کی تو پہلے سے ان سے طے کرایا کہ میں بیٹے کی دوسری شادی کروں گا، تب تمہاری بیٹی کو میں لے کے جاؤں گا، داماد سے پہلے سے فیصلہ کروایا کہ میرا داماد دوسری شادی کرے گا۔ جس دن میں درس میں دوسری شادی کے بارے میں بات کرتا ہوں بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، اور اگر دوسری بات کروں کہنے لگے عورتوں کے حقوق تو بیانی یہی کرتا ہے، تو یہ بھی عورتوں کے حقوق ہیں اور کون سے؟ تو ہسپتال میں جائیں، مریضوں کے ہاں جائیں اور ان کی عادت کرتے جائیں، کرتے جائیں، اور گنتے جائیں، آج میں نے اتنے مریضوں کے جو ہے وہ عیادت کی ہے، اور 70,000 کو ملٹی پلائی کریں، اور 70,000 سے مراد 70,000 نہیں ہے، بے شمار کی تعداد کو عربی میں 70,000 کہتے ہیں، جس کی کوئی شمار نہیں، جس کی کوئی تعداد نہیں۔ آپ اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں، مشکلات دور کرانا چاہتے ہیں، الجھنوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کی ناکامی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو میں آپ کو مسائل کا حل وسائل میں دے رہا ہوں، کر کے دیکھیں یہ کیسا کمال عمل ہے اور کیسا بابرکت عمل ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی سکھ ہے، آپ کے محلے میں کوئی سوسائٹی میں کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، رب کو نہیں مانتا، اس کے پاس چلے جائیں عیادت کی نیت کر کے، اور اس کے بعد جا کے اس حال احوال لیں، تسلی دیں، تشفی دیں، کوئی چھوٹا سا اللہ کا نام ہی بتا دیں، نام ہی بتا دیں۔ کل کی ڈاک میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ہندو کا خط آیا کلکتہ کا، موتی لال روڈ تھا، اس طرح کوئی روڈ تھا، اور مجھ سے پوچھنے لگے، اس کا جواب بیٹھے ہم۔ میں نے کہا اس کو یہ لکھو کہ رگ وید ہندوؤں کی ایک کتاب ہے، اس کا نام رگ وید ہے، 5,000 سال پرانی ہے۔ رگ وید، رگ وید میں، رگ وید میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے ہندوؤں کی، کہ جب بھگوان پہ مصیبت آئی تھی، آزمائش آئی تھی بھگوان پہ، تو بھگوان نے دو لفظ پڑھے تھے تو مصیبت اور پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ رگ وید میں یہ بات لکھی ہے، اور وہ دو لفظ انہوں نے بھاشا سنسکرت میں لکھے ہیں، اور جب ان دو لفظوں کو اردو ترجمہ کیا تو وہ دو لفظ بن گئے ہادی اور رحیم، یا ہادیو یا رحیم، رگ وید میں لکھے ہوئے ہیں پرانی کتابوں میں۔ شام کے سفر میں قبول اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک وہاں کا جوگی ملا، جوتشی ملا، پرانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، تورات انجیل زبور کا۔ کہنے لگے آپ مکہ سے آئے ہیں؟ ہاں، آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا قریشی ہیں۔ ہاں۔ کہنے لگا بنو تمیم سے ہیں؟ ہاں۔ کہنے لگا یہ نشانیاں تو پوری ہو گئی، آپ ذرا پیٹ سے کپڑا اٹھائیں، میں نے ایک اور نشانی دیکھنی۔ کہہ رہے میں تو نہیں اٹھاتا۔ کہہ رہے وہ ایک نشانی ہے کہ آپ کی ناف کے اوپر ایک تل ہے، اگر وہ ہے تو چوتھی نشانی بھی پوری ہو گئی۔ آخر انہوں نے کپڑا اٹھایا تو اس نے دیکھا تو ناف کے اوپر تل ہے۔ کہنے لگے ایک نبی آئے گا، آخری نبی ہوگا، سچا ہوگا، آپ اس کے قریبی ساتھی ہوں گے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے، اور خیال کرنا اس موقع کو ضائع نہ کر دینا، آپ کے پاس پوری نشانیاں ہیں، مکہ کے ہیں، قریش کے ہیں، بنو تمیم کے ہیں، اور آپ کی ناف کے اوپر ایک تل ہے، اور یہ ہماری پرانی کتابوں میں یہ ساری علامات لکھی ہیں۔ اور اگلی بات عجیب بڑھ کہی کہ جب تمہارے نبی بیمار ہو جائیں گے تو تمہیں نماز پہ مصلی پہ کھڑا کریں گے، اور ایک بندہ کھڑا ہوگا اس کو ہٹائیں گے اسے، اور واقعہ واقعہ ہوا، اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز پڑھاؤ، انہوں نے پوچھا، سمجھا کہ کوئی بھی پڑھا لے، حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے انہوں نے اللہ اکبر، تو حضور نے اندر سے آواز دی عمر کو ہٹاؤ، صدیق کو کھڑا کرو، نماز تڑوائی گئی۔ انہوں نے کہا تمہیں نماز کے لیے کھڑا کریں گے، اور پھر جب تمہارے وہ نبی آئیں گے نا، دنیا سے رخصت ہوں گے، جب روانگی ہوگی، اس کے بعد ان کی نیابت اور خلافت بھی تجھے ملے گی، وہ تجھے بنا کے جائیں گے۔ یہ سفر سے واپس شام کا سفر تھا، واپس آئے تو پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حبیب کی نبوت کا اعلان ہوا. رگ وید میں اللہ کے حبیب کا حلیہ لکھا ہوا ہے، 5000 سال پہلے کی کتاب ہے، مدینے والے کے ساتھیوں کے حلیہ لکھے ہوئے ہیں رگ وید میں. رگ وید میں یہاں تک لکھا ہوا ہے صلح حدیبیہ کا، رگ وید میں فتح مکہ، ہر چیز کی حقیقت لکھی ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو کہو کہ رگ وید کا تجھے وظیفہ بتاتے ہیں، اور وہ ہے یا ہادیو یا رحیمو، اس میں لکھا ہے. اور آج بھی جو بندہ حدیث میں آتا ہے، جو اللہ کو، جو اللہ کے ان دو ناموں سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ان دو ناموں سے، ایک ہادی اور ایک رحیم، ان دو ناموں سے اللہ کو یاد کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک جل شان ہو، وہ جس حال میں مرے اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا اور اس کو کلمہ نصیب ہوگا. اور اس کے دنیا کے فائدے تو بہت زیادہ، مسائل مشکلات کے لیے، الجھنوں پریشانیوں ناکامیوں کے لیے. ہمیں وسائل تلاش کرنے ہیں، اور وسائل تلاش کرنے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں. کوئی پرانا مریض، پرانا مریض، بعض مریض 14 14 سال، 20 20 سال، 8 8 سال بستر پہ پڑے 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 پڑے. ہمارے ایک استاد ہیں، وہ مجھے 8ویں تک انہوں نے پڑھایا، آج کوئی 12 15 سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ذہن اب ختم ہو چکا ہے. میں عید کے دنوں میں ایک اللہ والے کے ہاں گیا، بڑے اللہ والے ہیں، اب مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کے ہاں حاضر ہوا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دعا کریں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. ایک ہمارے جاننے والے تھے، مجھے پتا چلا کہ وہ مریض ہیں، غریب تھے، بہت بڑے عالم تھے لیکن تندور پہ روٹیاں لگاتے تھے اور روزی کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے. میں نے ان کے ہاتھ کی روٹی کھاتا تھا، کیا لذت تھی، عجیب تھے، آل رسول تھے، حسبی نسبی سید تھے، مال نہیں لیتے تھے، پیسے نہیں لیتے تھے، اور تندور پہ روٹیاں لگاتے تھے. بڑھاپے میں میں نے دیکھا، پھر مجھے پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں. ایک گاؤں میں، دیہات میں میں گیا تو شام کا وقت تھا، ان کے گھر میں ایک بلب تھا، وہ بانس کے اوپر لٹکا ہوا تھا، اسی بانس کو گھسیٹ کے اندر لے گئے، اسی کو باہر لے آئے، روشنی ہوئی، مجھے دیکھا تو پہچان لیا، بہت خوش ہوئے. جائے نماز بچھی ہوئی تھی اور اس پہ سوئے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے الحمدللہ اس وقت بھی میں پاک ہوں، بس رمضان اوپر سے آ رہا ہے، اس کا فکر ہے کہ اس کے روزے کیسے رکھوں گا. تو ساتھ ایک تھال پڑا ہوا تھا، اس میں مٹی تھی، وہی حاجت کے لیے، وہی سارا تھا. اور کہنے لگے کہ ساتھ یہ اینٹ پڑی ہے، تیمم کر کے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. یقین جانیے انہوں نے جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، ایسے ایک احساس تھا میرا کہ ان کے ارد گرد فرشتوں کی قطار ہے، کوئی ہجوم ہے. اور جیسے میں آمین کہوں نا، میں دعا کروں اور آپ آمین کہیں، کہیں سارے آمین. آمین. یہ ایسی ایک گونج تھی جس کا مجھے احساس تھا. میں نے فرشتے نہیں دیکھے، میں نے فرشتے نہیں دیکھے، لیکن مجھے ایک ایسا احساس تھا کہ ان کے ارد گرد ہجوم ہے انسانوں، فرشتوں کا، اور وہ آمین کہہ رہا، اور ان کی دعا کا ہر آمین پہ قبولیت کی مہر لگ رہے. اور میں نے ان سے چند دعائیں کرائیں، اور جو کرائیں ساری قبول ہو گئیں. ایک کے علاوہ میں نے کہا تھا میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اس کا پتہ نہیں ہے، باقی تو قبول ہو گئیں. ہمارے معاشرے میں انسانیت، اب دیکھیں عیادت نام ہے انسانیت کا ٹائٹل ہے، اس میں مذہب ختم، اس میں فرقہ ختم، اس میں رنگ ختم، اس میں نسل ختم، اس میں عقیدہ ختم، ہے ایسے ہے؟ اس میں ہندی اور سندھی، پنجابی اور پٹھان کی ساری کہانی ختم ہو گئی، اس میں ایک چیز ہے کہ مدینے والے کا امتی ہے۔ ہمارے دو بھائی ہیں، ایک ہمارے انسانی بھائی ہیں، ایک ہمارے ایمانی بھائی ہیں۔ جو ایمانی بھائی وہ ہیں جو مسلمان ہیں، اور انسانی بھائی وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے سارے غیر مسلم ہیں وہ سارے کون ہیں؟ انسانی بھائی ہیں۔ اب اعادت کی اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے اندر ساری انسانیت ہے۔ کسی انسان کی عیادت کر لیں، کتے کی خیر خواہی چالیں اللہ بخشش کا نظام بنا دیتا ہے، کسی جانور کی خیر خواہی چالیں اللہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، تیری مغفرت کر دی۔ اور کتے ایک پیاسی کی خیر خواہی کر لیں اگر آگے طوائف بھی ہے تو اللہ اس کو بھی کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو رب ایسا کریم ہے جو انسانوں کے لیے کوشش کرے گا، انسانوں کے لیے صرف خیر خواہی چاہے گا، حالانکہ آپ کچھ لے کے نہیں جا رہے، مال چیزیں دولت کچھ بھی لے کر نہیں جا رہے، کچھ بھی لے کر نہیں جا رہے، کچھ بھی لے کر نہیں جا رہے۔ اور آپ 70,000 فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو گئے۔ اب آپ ایک کام کریں، کسی مریض کو تلاش کریں، مریض تو اتنے زیادہ ہیں کہ مریض کو تلاش کر کے اپنے دل میں مرادیں لے کر جائیں مریضوں کے پاس، مریضوں کے پاس مراد لے کر جائیں، اور جو مریض جتنا پرانا ہو اور جتنا دکھیارا ہو، میں نے آگا خان میں دیکھا کہ ایک صاحب کی سر کے ساتھ پیچھے کئی کلوؤں کے حساب سے وزن بتھا ہوا تھا اور وہ سر یوں لٹکا ہوا تھا، اسے کسی نے گاڑی کو گولی ماری، پیسے چھیننے کے لیے گولی یہاں جا کے لگی، اگر وہ سر نیچے آتا ہے تو اس کا حرام مغز دب جائے گا، موت آ جائے گی۔ تو سر یوں کھینچا ہوا تھا اور بس وہ یوں پڑا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے ویٹ تھے کلوؤں کے حساب سے جس نے سر کو کھینچا ہوا تھا۔ جتنا دکھیارا مریض ہے، جتنا پریشان مریض ہے، پرانا مریض ہے، اس کی عادت کریں جا کے، اس کو تسلی دیں، خیر خواہی کے بول دیں، اور پھر اس کے لیے کچھ لفظ دیں، اللہ کا نام دیں اسے پیار محبت سے۔ ابھی میں ایک مریض کی عادت کرنے گیا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق والے تھے، لیکن وہ میرے ماموں کے دوست تھے۔ اماں فرماتی تھیں کہ گولی والی بوتلیں تیرا ماموں لاتا تھا، کہتا بیٹھ اس کو کوٹ چھلنی سے اس کا شیشہ نکال، میں ڈورے لگاؤں گا۔ گولی والی بوتل نا، وہ کہتے تھے اس کو کوٹ، کہہ میں بیٹھ کے کوٹتی تھی۔ پھر یہ وہ صاحب زندہ ہیں، ماموں تو 39 سال کی عمر میں 1973 میں فوت ہو گئے تھے، وہ ابھی زندہ ہیں۔ تو میں ان کی عادت کرنے گیا اور میں نے انہیں، پڑے ہوئے تھے خاموش، ان کی ایک زندگی تھی، بہت بڑے لیڈر تھے، خاموش پڑے ہوئے تھے۔ پھر میں نے انہیں کچھ فضائل سنائے، بیماری کے فضائل کہ اللہ کے قرب میں بندہ کیسے آتا ہے، کچھ حالات۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی ہے، اور پھر کرتے کرتے میں نے انہیں عرض کیا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، 80 سال سے بہت اوپر ہیں، بڑھاپے میں ویسے ہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر مریض بھی ہیں، تو میرے لیے دعا کریں۔ اور انہوں نے دعا کی، انہوں نے دعا کی۔ ایک قبولیت میں نے اور دیکھی، اچانک واقعہ یاد آیا، ہمارے محلے میں گلی کے نکر پہ ایک خاتون رہتی تھی، بے اولاد تھی، ان کا شوہر فوت ہو گیا تھا۔ جس دور میں بجلی نہیں تھی وہ شوہر کو مارتی تھی، تو وہ ماچس کی تیلی جلا کے معافیا مانگتا تھا، نہیں سمجھے، ماچس کی تیلی جلا کے نا ہاتھ دکھاتا تھا معافی والے، کیونکہ اندھیرے میں ہاتھ نظر نہیں آتے، تو ماچس کی تیلی جلا کے نا وہ ایسے ہاتھ دکھاتا تھا، دیکھ میں نے ہاتھ باندھے ہوئے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ مائی بڑی دبنگ تھی، اور جس کو گلی میں کھڑی ہو جاتی تھی پھر وہ بندہ جان بچا کے نکل جائے، ایمان بچا کے نکل جائے، عزت بچا کے نکل جائے، تو پھر بڑی بہت راحت ہوتی تھی اس کو کہ کوئی نکل گیا تھا، بہت زیادہ زبان کے بارے میں بھی، اور بیچاری قرآن بہت پڑھتی تھی، تسبیحاں بہت کرتی تھی۔ میں جاتا تھا تو میں جا کے دعا کرواتا تھا، مجھے پتا چلا کہ بیمار ہے، پتہ نہیں کیوں ایسے دل میں آیا، میں کہ روانگی ہے، بہت بڑھاپا، پھر شوہر بھی مر گیا جو ماچس جلا جلا کے معافیا مانگتا تھا، وہی مر گیا۔ میں گیا نا تو اس کے ہاتھوں میں کوئی 1000-2000 کے ایسے نوٹ تھے، جیسے کوئی، میں نے کہا یہ نوٹ کہاں سے آئے، میں نے ایسے نوٹ لینا چاہے، کہہ رہے چھوڑ کیوں نوٹ کھینچتا ہے میرے، اور مجھے بہت بڑا سوا من کی گالی دی۔ تو کیوں آیا تو؟ میں کہا آپ سے دعا کرانے آیا ہوں۔ ایسے دیکھ کے کہنے لگے تو بڑا پیر ہے، لوگ تجھ سے دعا کرائیں، میں مجھ سے کیا دعا کروں؟ میں کہ نہیں، آپ اللہ کے قریب ہیں۔ جب میں نے یہ کیفیت کہی نا، اس خاتون کی حالت بدل گئی، اور میں نے اس کو اس کے فضائل سنا ہے کہ بڑھاپا ہے اور اللہ کا تعلق ہے، اور اللہ کے حبیب کھانا کھا رہے تھے، ایک مائی ایسی گزری، کہنے لگی آپ ہمیں اپنے کھانے میں شامل کریں گے، ایسے جیسے کہنا چٹی ننگی ہو کے، تو حضور نے شفقت فرمائی، فرمایا نہیں، کھانا لقمہ دینا چاہا، فرمایا نہیں، وہ دیں جو منہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا نے منہ کا مبارک کھانا نکال کے دیا، کھایا، فرمایا اس دن کے بعد میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ بس اس کے بعد اس مائی کی حالت پھر بدل گئے، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئے، اس مائی کی حالت بدل گئی۔ میں نے اس کو بیماری کے فضائل بتائے، بڑھاپے کے فضائل بتائے، میں چھوٹا سا ہی تھا، میں نے اس کو ایسے ہی دیکھا، اور اسی طرح اس کی زندگی دیکھی میں نے، بس کسی کو معاف نہیں کرتی تھی، پر نیک بہت تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا میں دعا کرانے آیا ہوں، اور یقین جانی اس نے جو ایسے ہاتھ میں نوٹ تھے، ایسے ہاتھ میں نوٹ تھے، ایسے اس نے سوتے ہوئے ایسے دعا مانگنی شروع کر دی۔ ٹوٹی ہوئی چارپائی تھی، ساتھ میں بیٹھا تھا، میرے بڑے بھائی صاحب بیٹھے تھے، اور وہ دعا مانگ رہی تھی، اور میں آمین کہہ رہا تھا، اور ایک احساس تھا کہ روانگی کا وقت ہے، رب اس سے راضی ہے، رب نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ ایک اللہ والے بیٹھے تھے، کہنے لگے تیرے والد تو گالیاں بہت دیتے تھے، دوسرا کہنے لگے کہ حضرت مدنی کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے مراقبہ کیا تو پوچھا کیا بنا آپ کا، انہوں نے کہا اللہ نے گالیاں اور ذکر تولا، میرا ذکر زیادہ ہو گیا، اللہ نے کہا چل جو، ذکر زیادہ ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے گالیاں باقی رکھنی ہے، نہ نہ، یہ اس کی ادائیں ہیں، کس کے ساتھ کیا ہو، کس کے ساتھ کیا ہو، پل میں چاہے ایسے پکڑ کے گھما کے پھینک دے بڑوں بڑوں کو۔ تو جب وہ مائی دعا مانگ رہی تھی تو میرے اندر ایک احساس تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہیں، اور اس کی دعاؤں میں اللہ ہے، اور اس کی آمین میں مہر ہے، اور اس کی آمین میں قبولیت ہے۔ میرا اندر من 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 میرا بار بار کہہ رہا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد پھر اس دعا کو میں نہ پہنچ سکا، چند دنوں کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ جاتا ہوں، میری والدہ کی پائتی میں ان کی قبر ہے، پر دعائیں تو ایک ہی دفعہ ملتی ہیں۔ کتنا عجیب عنوان ہے کہ آپ دنیا کے کسی مذہب اور مسلک اور کسی زبان اور نسل کے فرد کو دیکھیں کہ وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے، وہ دکھیارا ہے، وہ مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں اور مشکلوں میں گھرا ہوا ہے اور جکڑا ہوا ہے، بس آپ جا کے نا اس سے دعا کا کہہ دیں، اور اس کی عادت کریں، اس کی خیر خواہی چاہیں۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی تھی مجھے، میں ہر اس شخص سے یہ بات کہوں گا جو معالج ہے، جو معالج ہے۔ فرمایا جب بھی تم اپنے مریضوں کو دیکھنے جایا کر اپنی نشست پہ بیٹھا کر تو عیادت کی نیت کر لیا کر کہ میں سب کی عیادت کروں گا اور عیادت کے فضائل تیرے سامنے ہوں. ایک دوسرا مریض کی کو تسلی دینے کے جو فضائل حدیث میں آئے ہیں وہ کر لیا کر اور مریض کی لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ذہن میں لے لیا کر کہ میں اس کی خیر خواہی چاہوں گا اور اس کو خیر خواہی کا کوئی راستہ دوں گا, کوئی منزل دوں گا, خیر خواہی کی کوئی تدبیر بتاؤں گا اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اللہ اس کے صلے میں مجھے دے گا, اپنی رضا دے گا, اپنی محبت دے گا. یہ نیتیں کر لیا کر. یہ بات میں نے بہت پرانی سنی, آج بھی کوشش ہے کہ میں بیٹھنے سے پہلے یہ نیتیں کر لوں کہ میں مریض کی عیادت کر رہا ہوں, کہ اس کو تسلی دے رہا ہوں. اور پھر جو کسی مسلمان کے لیے ایک قدم چلتا ہے اللہ پاک اس کو جہنم سے 10 خندقیں دور کرتا ہے اور ایک خندق کی لمبائی زمین سے لے کر آسمان تک. جو صرف مسلمان کے لیے چلتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کو دوڑ کے آتا ہے, صرف چلتا ہے اس کا کام ہو یا نہ ہو. جو مسلمان کے لیے صرف کوشش کرتا ہے, کسی بندے کے لیے کوشش کرتا ہے. ہم تو تلاش کریں ان لوگوں کو جس کے ذریعے سے فرشتے خود بخود ہمارے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں. ایک ہے کہ وہ اللہ سے کہیں کہ مولا فرشتوں کو فارغ کر ہمارے لیے دعا کریں, اللہ پاک ہماری گناہوں کی وجہ سے پتہ نہیں سنے یا نہ سنے, ہماری اوپر بات پہنچے یا نہ پہنچے. ایک ہے کہ اللہ نے خود کہہ دیا, کتنی عجیب بات. ایک ہے میں کہوں, ایک ہے میرے رب نے خود کہہ دیا کہ تم مریض کی عیادت کر. اب بتائیں اگر مریض کی عیادت شروع ہو جائے گی تو معاشرے میں بیماریاں کم بھی ہوں گی, ختم بھی ہوں گی. ہمارے درمیان جو میل ملاپ ختم ہوا ہے نا معاشرے میں, اس میل ملاپ نے مریض کو اور مرض میں مبتلا کر دیا. میں نے غالباً اپنی جلد اول میں لکھا ہے یہ واقعہ سنت نبی اور جدید سائنس میں, کہ وہ بوڑھی عورت تھی, بیٹی بڑی ہو گئی, اس نے اس کی ایک ہی بیٹی تھی, شادی ہوئی پھر طلاق ہو گئی. اس نے ساری عمر محنت کر کر کے پہلے تو مکان, یہ بیچارے مکان لیتے ہیں قسطوں میں, ساری عمر گزر جاتی ہے, ادھر زندگی ختم ہوتی ہے, ادھر مکان کی قسطیں جا کے ختم ہوتی ہیں, کریڈٹ پہ مکان قسطوں پہ لیتے ہیں. پھر مکان اپنا بنا, بیٹی تھی اس کی تعلیم بڑی ہو گئی, پھر بیٹی کی شادی کر دی. اور کچھ عرصے کے بعد دیکھنے لگی کہ بیٹی کی نظریں پھری پھری ہیں. ایک دفعہ بیٹی نے خود کہہ دیا, اماں میں جاب میں جاتی ہوں, آپ اکیلی ہوتی ہیں, میں اولڈ ہوم میں آپ کو گوشالے میں نہ بھیجوا دوں, گوشالے میں. تو اماں نے کہنا کہا نہیں بیٹی میں خوش ہوں یہاں. پھر چپ ہو گئی بیٹی. آخر کار بھی ایک دفعہ بیٹی کہنے لگی, امی میری فرینڈز آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں تیری ماں بڑھاپے میں تیرے گھر ہے, عجیب بات ہے, میری تو انسلٹ ہوتی ہے, ان سب کی مائیں اولڈ ہوم میں ہیں, انگزائٹی ہوم میں ہیں, بڑھاپے میں جہاں لوگوں کو سنبھالا. اما میں آخر کار اما کو اٹھا پکڑ لے کے اولڈ ہوم چھوڑ آئی اس وعدے کے ساتھ کہ روز ملنے آؤں گی. چند دن روز ملنے آئی, پھر روز ملنا ختم, پھر ہفتے کے بعد ہر سنڈے تو سنڈے, پھر یہ بھی سلسلہ ختم ہوتے ہر مہینے کے بعد, پھر یہ سلسلہ ختم ہوتے ہوتے ہر کرسمس پہ اما کو پھر ملنے آتی تھی. اس دفعہ اما جو ہے انتظار میں تھی, اسے پتا چلا کہ میری بیٹی کی ایک بچی ہوئی ہے, چھوٹی سی ہے. اما نے اون منگوائی اور اما نے کہا سویٹر میں بن کے اس کو بہترین دوں گا, کہ اما اپنے وقت کی سویٹر بننے میں بڑی ماسٹر اور ماہر تھی. پھر اما نے کہا کہ بالکونی میں بیٹھوں, دسمبر کی سردی تھی, یورپ کی سردی تھی, اور اما نے کہا کہ آج میں بیٹھوں اور بیٹی کو سامنے گیٹ سے دیکھوں گی, اور بیٹی سامنے گیٹ سے آئے گی تو اچھی لگے گی, چھوٹی سی تھی, اس کو پالا تھا, سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے. اور بیٹی کرسمس کے فنکشن پروگرام میں ایسی مصروف ہوئی کہ ماں کو بھول گئی اور وہ نہ آ سکی. شام ساری رات سردی پہ بیٹھے، آس اور امید، آس امید ناکام نہ تھی وے، یار ولا بدنام نہ تھی وے، چھیکڑی وعدہ اج ہی ہوں دا، اج دا شالا شام نہ تھی وے۔ اوہ وہ شام ہی ہو گئی، کچھ بھی نہ آوا، آخر نمونیا ہو گیا اور بیمار ہو گئی، اور چند دن بیمار رہ کے وہ سویٹر پورا ہو چکا تھا، وہ اس کے سرانے پڑا تھا، تو بیٹی کو اطلاع ملی کہ تمہاری ماں بیمار مر گئی ہے، تو اس نے کہا کہ پھر اماں کو تجہیز تکفین کر کے اماں کا بل میرے پاس بھجوا دینا، تو اماں اب تو اماں مر گئی ہے۔ میں ابھی یہاں اسلام آباد میں بیٹھا، اسی ہفتے میں وہاں روحانی منزل تھا مری میں، تو میں کھانا ایک جگہ کھا رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے کہ اسلام آباد کے ہسپتال میں میرے والد بیمار تھے، تو میں وہاں ابا کی خدمت میں ساتھ تھا، تو ساتھ والے بیڈ میں ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ مجھے پتا چلا کہ میرے دوست کے والد کو رات 11-1 بجے کے قریب فوت ہو گئے۔ میں نے کہا کہ میں صبح جاؤں گا، صبح جھیمتا ڈرتا شرمندگی کی حالت میں، اتنا گہرا قریبی دوست، اور مجھے رات پہنچنا تھا، ساری رات ساتھ بیٹھنا تھا، دوست کے غم میں شریک ہونا تھا۔ میں صبح گیا تو گھر میں چہک مہک، بالکل ریلیکس، اور سارے جو ہے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے، بہترین پراٹھے کھا رہے، چائے، بسکٹ، انڈے، لاجواب، اور ہمیں کہنے لگے آؤ تم بھی آ جاؤ پراٹھے کھاؤ۔ میں نے کہا شاید مجھے غلط اطلاع ملی ہے کہ ان کے والد فوت نہیں ہوئے۔ میں خاموش بیٹھ گیا، تو میں نے کہا تو مجھے تو اطلاع یہ، ہاں ہاں بچے ڈرتے تھے، وہ سامنے کمرے میں ڈیڈ باڈی کو ہم نے بس دروازہ بند کر کے رکھ لی ہے، تو ہم نے کہا بھی صبح ناشتہ وغیرہ ریلیکس ہو کے پھر لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، بیٹھو بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں، کھانا کھاؤ۔ جب رشتوں سے دوری ہوگی، اسلام کا نظام دیکھیں، عیادت کے نام پہ کتنا آپس میں رابطے قائم کر رہا ہوں، آپ دیکھیں ذرا اس بات کو، اسلام کا ایک فلسفہ عجیب ہے، اور رشتے، ناطے اور انسانیت سے ناتا ہے، اس لیے اس حدیث میں لفظ مسلمان نہیں ہے، لفظ مریض ہے۔ ہاں کسی مذہب، کسی فرقہ، کسی رنگ، کسی قبیلہ، کسی کا نام نہیں لیا، بس ایک مریض ہے کہ رابطے آپس میں بڑھیں، ایک دوسرے کا حال حوال، ایک دوسرے کی خیر خیریت لیں، ایک دوسرے کا فکر کریں۔ اور اس کے بعد ناشتہ کر کے اس کے بعد سارے ریلیکس ہو گئے، مطمئن ہوئے انہیں کہ بس وہ آئے گی گاڑی، وہ لے جائے گی اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ یہ 1-5 کا نظام نیا نیا شروع ہوا تھا، میں F10 میں اسلام آباد میں وہاں جو ہے میں پریکٹس کرتا تھا، وہاں ایک DSP آتے تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کوئی حال سنائیں یہاں کی، اس نے کہ جی یہ ایریا ایسا ہے، F10، F11، E7، E11 یا کچھ ایسے سیکٹرز ہیں کہ جہاں ہم 3 سے 4 منٹ پہ اگر نہ پہنچے تو خود ہمارا چلان ہو جائے گا، اور باقی I-8، I-5، I-سیکٹر، G-سیکٹر وہاں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹ گزر جائے، کوئی پتہ نہیں دیر سے پہنچے۔ تو میں نے کہا یہاں کا کوئی حال دو، کہنے لگے ایک 1-5 میں میں کال آئی، جب وہاں پہنچے تو وہ ایک ادارے میں اچھی پوسٹ پہ تھے، کسی بھی، کہنے لگے بھائی میرے والد فوت ہو گئے ہیں، نوکر نے بتایا ہے، میں نہیں گیا، اب مجھے انگزائٹی ہو جاتی ہے، میں جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے پاس، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور مجھے نوکر نے بتایا ہے، اور میں جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے پاس اپنی انگزائٹی کو، اپنے ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، آپ ذرا نا میرے والد کو دیکھ لینا، اس کی ذرا کر لینا، جب جنازہ ہو جائے تو بتا دینا، ہم فلاں جگہ دوست کٹھے ہوں گے، تعزیت کرنے والے وہاں آ جائیں گے۔ اسلام کا نظام ہے یہ، عیادت کے کمالات تو فرشتوں سے پوچھیں کہ وہ دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، اتنا بڑا عمل ہے، ایسے فرشتے دعاؤں میں نہیں لگتے، اتنے فارغ نہیں اللہ نے رکھے ہوئے، ہاں نا، اتنے بالکل اتنے فارغ نہیں رکھے ہوئے فرشتے اللہ نے، کو جو کام کر اور فرشتے تیرے دعاؤں میں لگ جائیں. کوئی خاص الخاص کام ہے جس میں اللہ نے فرشتوں کو دعاؤں میں رکھا ہوا؟ اتنا فرشتے فارغ نہیں ہیں. لیکن جہاں فرشتے دعاؤں میں ہیں وہاں ایک سوشل کمیونٹی, آپس میں مل جول, آپس میں تعلق, آپس میں ایک دوسرے سے ملنا اور پھر ایک کے دکھ درد میں شریک ہونا, یہ ایک زندگی کا ایسا سامان ہے. اگر عیادتوں کا نظام شروع ہو جائے کہ میتوں کا 3 دن کے بعد 5 دن کے بعد بدبو سے پتہ نہ چلے کہ اس گھر میں کوئی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے وہاں لاہوری دروازے پشاور میں, اندر میں جاتا تھا کبھی کبھی ان کے پاس تو وہاں نیٹ ورک موبائل کا نہیں ہوتا. عزیز الرحمن عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ, مجھے پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں تو میں نے انہیں فون کیا, ان کے بیٹے نے فون اٹھایا, کہنے لگے گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں ابا جی کو ہسپتال میں. تو میں نے کہا, کہنے لگا آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میری بات کرائیں. تو میں نے کہا بابا گیا, جاتے بابے سے دعائیں تو لے لیں, جو میسر ہے اس کو میسر بنا لیں. تو میں نے ان سے کہا, مجھے رو کے کہنے لگے میں آپ کو بہت یاد کر رہا تھا. تو میں نے کہا پھر ایک کام کریں میرے لیے دعا ہی کر دیں, آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. اسی دن وہ فوت ہو گئے, پھر اسی دن فوت ہو گئے. تو انہوں نے وہیں موبائل پہ ہی میرے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ یہاں ایک ملک دانا ہوتا تھا, اس کو ہم ملک دانا کہتے تھے, اتنا سمجھدار تھا کہ اس کا نام دانا تھا, انتہائی سمجھدار, اور بہت بڑی جائیداد تھی اس کی. بعد میں پتا چلا کہ وہ گھر پڑا فوت ہو گیا اور پھر اس کے وارث آئے, انہوں نے پیسے دیے اور انہوں نے دور سے پانی کے پائپ کے ساتھ اس کی میت پہ پانی پھینکا, اتنی بدبو تھی, اور وہیں سے لپیٹ کے اس کے بعد, اور وہیں کھڑے کھڑے بروکر آئے اور انہوں نے اس کی جائیداد کو, اتنے میں جائیداد میں لوں گا, اس نے کہا دے پیسے دے میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں. کھڑے کھڑے وہیں جائیداد ساری فارغ ہو گئے کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی. تو مریض کی عیادت سے اس کے حالات کی خبر ہوتی ہے, اس کی غربت, اس کی تنگ دستی, اس کی پریشانی, اس کے مسائل, پھر دکھ درد کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے, پھر انسان انسان کے قریب آتا ہے, پھر اس کے مسائل حل ہوتے ہیں, پھر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی لوگوں سے میل جول رکھنی ہے, اس کا حال احوال پوچھنا ہے. اسلام کتنا مبارک مذہب ہے جس نے انسان کو دوسرے انسان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اتنا بڑا کمال فضیلت کا دے دیا میرے اللہ نے اور اس کے حبیب کی زبان کے ذریعے, کہ جاؤ گھر سے نکلو, جاؤ گھر سے نکلو, اور جو گھر سے نکلے گا اس کو 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. اور فرشتوں کو آپ نے دعاؤں پہ لگا دیا اور فرشتے دعاؤں میں لگ گئے, اور جو جس کے لیے فرشتے دعاؤں میں لگ گئے وہ اس کی قسمت ہار نہیں سکتی, وہ قسمت کا دھنی ہوگا, وہ مقدر کا دھنی ہوگا, اس کے نصیب کبھی ڈوب نہیں سکتے, اس کے ہمیشہ نصیب ابھرتے اور جاگتے رہیں, اور اس کے مسائل, اس کی الجھنیں, اس کی پریشانیاں. اور آپ کے گھر میں اگر کوئی مریض ہو, گھر میں کوئی مریض ہو تو اور کیا پوچھیں, پھر کوئی تکلیف میں ہو, کوئی مرض میں ہو, کوئی پریشانی میں ہو, گھر میں مریض ہو. ایک صاحب کہنے لگے, مجھے ایک اللہ والے ہیں, کہنے لگے کہ ایک جوان میرے پاس آیا اور کہنے لگے جی میرے پاس ایک اسم اعظم ہے, جو مسئلہ بھی ہو چٹکیوں میرا حل ہو جاتا. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی بتا دے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے, مجھے بھی بتا دے. کہنے لگے کہ میں اپنی اماں کے نا پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں, اس کو تیل لگانا شروع کر دیتا ہوں, دبانا شروع کر, اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں کہ مولا تو نے خود تک کہا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور اللہ ان جنت تو ان قدموں کے نیچے سے جنت تو مل سکتی ہے, اور جنت وہ ہے جس میں اربوں خربوں سال اللہ پھر نکالیں گے بھی نہیں. تو یا اللہ میری دنیا میں زندگی کے ایسے مسائل ہیں, مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، وہ نہیں ہو سکتی اللہ میرے وہ مسئلے حل کر دے، وہ پریشانی دور کر دے، وہ الجھن دور کر دے، وہ مسئلہ وہ کنجن. کرتے کرتے کرنے لگے کہ میں جب بھی پریشانی ہوتی ہے بس اماں کے پاؤں دباتا ہوں اور ان کے خدمت کرتا ہوں اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں اور بس. مجھے ایک جوان نے کراچی میں ایک بات کہی یاد آئی اچانک، وہ بھی سنا دوں آپ کو، سناؤں؟ عجیب بات. کہنے لگے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، اماں بڑھاپے کی وجہ سے چچڑی ہو گئی، حالات کی وجہ سے بیچاری جو ہے وہ کچھ سخت مزاج ہو گئی، بہویں ہیں، پھر بہو ہر بہو کا اپنا مزاج، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی آپس میں جنگ، گھر میں ایک ہنگامہ. وہ کہنے لگے ہمارا چھوٹا سا گھر ہے تو میں پریشان تھا، کچھ میرے مسائل تھے معاشی کاروباری، محنت کر کر کے. کہنے لگے میں وہ شخص ہوں جس نے خچر اور گدھے کی طرح محنت کی ہے پر حاصل کچھ نہیں ہوا. تو میں کہنے لگے ایک دفعہ پریشان حال تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے نا پانی کی پیک پھینکی، وہ ہوا اڑتی میرے پر آ گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے صاف کیا، کپڑے پہ نشان چھوڑ گئی. ایک صاحب نے مجھے پانی کی بوتل تھی وہ دی، میں نے دھوئی. ان صاحب کو پتا چلا کہ یہ میرے ان کے ساتھ یہ ہوا، کہنے لگے وہ آئے معافی مانگ لیں گے، معذرت کرنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا. کہنے لگے میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے معاف کیا. کہنے لگے وہ جا کے بیٹھ گئے، ایک صاحب اور بیٹھے تھے وہ ایسے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اٹھے کہنے لگے تجھے ایک بات بتاؤں، تو نے آج جس طرح پان کی پیک برداشت کی ہے نا، اگر ماں کی ڈانٹ ایسے برداشت کر لے اور اف بھی نہ کر، قرآن کہتا ہے افم والا ولا تنہر ہوما، ایسے نہ کر اور ان کے اپنے لہجے میں میٹھا لے جا اور دھیما لے جا اور ٹھنڈا لے جا سے بات کر، تیرے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیری سب الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور تو مالا مال ہو جائے گا. میں اس کو بندے کو دیکھنے لگا، یہ کیسی بات کی ہے، اس موقع کی بات تو نظر نہیں آتی. میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا، وہ بندہ بھی اپنی منزل پہ اتر گیا، میں بھی اتر گیا، بس اس کی بات کوئی ایسی تھی جو بعد میں میرے دل میں جا کے اتر گئی. تو ایسی اس کی بات میں خلوص تھا، سچائی تھی، کیا تھا. بس میں گیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں ماں سے تو تکرار کرتا تھا اور ماں کو جواب دیتا تھا، کبھی بیوی کی سائڈ پہ، کبھی بچوں کی سائڈ پہ، پھر جھگڑا ہو جاتا تھا، پھر کئی کئی دن ماں اور بیٹی کی اولاد کے بول چال ختم ہوتی تھی، اور پھر یہ سال ہر سال سے جنگ چلی ہوئی تھی. کبھی مجھ میں اپنے آپ پہ ندامت بھی آتی تھی، کبھی ماں پہ غصہ آتا تھا. پھر میں نے کہا دل میں جاتے ہوئے کہ میں ماں کو بدلنا چاہتا ہوں، ماں تو نہیں بدلے گی تو لہٰذا میں ہی بدل جاؤں، ماں تو نہیں بدلے گی، وہ بڑھاپے میں پختہ ہو گئی اپنے مزاج میں. کہنے لگے اس پان کی پیک پہ، پان کی تھوک کا معاف کرنا، درگزر کرنا کوئی ایسا کام آیا کہ بس میری زندگی بدل گئی. اور کہا میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بدل دیا. جب اس دفعہ گھر میں گیا تو میں کچھ اور تھا، گھر میں جاتے ہی پھر وہی ہنگامہ، تیری بیوی نے یہ کہہ دیا، بچوں نے یہ کہہ دیا، بیوی کہے تیری ماں نے یہ کہہ دیا، وہ کہے یہ کہہ دیا. کہا کہ میرے منہ سے میٹھے بول میٹھا لے جا، دھیمی بات. اور ایسے انداز سے میں نے بات کی، پہلے تو دونوں حیران تھے، پھر انہوں نے کہا شاید یہ آج کوئی خوش آیا اپنے دوستوں سے اس لیے کوئی سڑا ہوا نہیں آیا. پھر کہنے لگے کہ میں ایک دن ایسا، دو دن، آخر بول پڑے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تھوک سے نصیحت ملی، تھوک سے نصیحت ملی. وہ کیسے؟ اس نے کہا ایسے میں بس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک صاحب نے ایسے پان سے تھوکا اور میرے کپڑے پہ آ گیا، اور وہ بیچارہ مجھ سے معذرت کرنے لگا. دوسرا بندہ تھا, اس نے بوتل دی, پانی دھو دیا. میں نے وہ اوپر اوپر سے معاف کر دیا, دل تو نہیں چاہتا تھا. ایک کوئی اللہ والے بیٹھے تھے, دانا آدمی, انہوں نے مجھے یہ نصیحت کر دی. پتہ نہیں انہوں نے میرے دل کی اندر پڑھ لی تھی کیفیتیں, جذبے, اور انہوں نے مجھے نصیحت کر دی. اور پھر پتہ نہیں پھر کیا ہوا, میں خود بخود ہی بدل گیا نہ چاہتے ہوئے. میں نے ان کی نصیحت پہ پہلے اعتراض بھی کیا کہ یہ کون سا موقع تھا اس بات کرنے کا, پھر میں خود ہی بدل گیا. اور جب میں خود بدل گیا تو بس. اور کہنے لگے واقعی اس دن کے بعد مجھے بخت لگ گیا, دولت, میرے مسائل حل ہوئے, میری مشکلیں دور ہوئیں, میری ناکامیاں ختم ہوئیں, میری الجھنیں. پھر میں نے اماں سے حال پوچھنا شروع کر دیا. بیوی کا بھی خیال رکھتا تھا, ماں کا بھی خیال رکھتا تھا, اور ماں کا حال احوال پوچھتا تھا, اماں کی خیر خبر پوچھتا تھا. کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی خضر تھا, کوئی اللہ کا دوست تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کر دی. کوئی اللہ کا دوست تھا. بس اللہ کو میری وہ ادا پسند آئی کہ میں نے اس بندے کی غلطی کو معاف کیا, چاہے اوپر سے کیا معاف کر دیا, جھگڑا نہیں بنایا. اور پھر اللہ نے اس کے صلے میں مجھے یہ خیر و برکت عطا فرمائی, اور اس کے صلے میں یہ راحت و برکت. آج وہ دولت مند ہے, کراچی کا ایک مالدار شخص ہے, اور اماں آج بھی زندہ ہے. میں نے ان کی اماں کو دیکھا ہوا ہے, اماں آج بھی زندہ ہے. اور اماں ہے. ہمارے ایک دوست حج پہ تھے تو ان کی اماں ان کے ساتھ تھی, تو اماں نے جاتے ہی مجھے کہا کہ میرے پاؤں کو تیل لگاؤ. انہوں نے کہا تیل کی بوتل چھپائی ہوئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جو بھی آتا ہے اماں کہتی پاؤں کو تیل لگاؤ. آخر کار ہم نے پاؤں تیل کی بوتل چھپا دی ہے. ابھی مجھے ملے تو میں نے کہا اماں کا کیا حال ہے؟ اماں تیل یہاں ابھی آئے, یہاں رمضان میں وہ ہمارے دوست رمضان گزارنے. میں نے اماں کا حال کرے, اماں کہتی ہے بس میرے پاؤں کو تیل لگاؤ اور تیل لگاتے رہو. آپ کوئی مسئلہ ہے, زندگی کی الجھن ہے, عیادت کی نیت کر لیں, تلاش کریں لوگوں کو, مریضوں کو, دکھیاروں کو, غم کے ماروں کو تلاش کریں. یقین جانیے یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, بعض لوگ تھوڑے سے دو بولوں کے محتاج ہوتے ہیں, دو بولوں کے محتاج ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دو بول آ کے دے دے, سنا دے, اور ہمارا حال پوچھ لے بس. اور بعض اوقات مریض کی آہ ایسے لگتی ہے کہ عرش کو ہلا دیتی. میں تو یقین جانیے استغفار ہی کرتا رہتا ہوں. کچھ لوگ آتے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, بس اللہ تو معاف کر دے, میں کمزور ہوں. آپ بھی میری طرف سے استغفار ضرور کیجئے گا, میں خود محتاج ہوں. بعض لوگ آ کے بہت زیادہ الجھتے ہیں, بہت زیادہ. کل کی ایک بات ہے کہ ایک خاتون تھی بیچاری, وہ شور کر رہی تھی گلی میں, اب وہ کہتے تھے ہمیں طارق سے دکھانا ہے. ادھر میری ٹوکن چل رہے ہیں جن کا پہلے سے ٹائم لیا ہوا ہے, ادھر وہ اصرار کر رہے. پھر انہوں نے جو بس بولے, جو بولے, جو بولے, ایک بول بول کے جائے پھر دوسرا آ جائے, دوسرا بول کے جائے تیسرا آ جائے. میں کیا کروں؟ میں سچی بات ہے خوش نہیں ہوتا, میرا دل روتا ہے. بعض وقت آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ مولا میرے وقت کو اتنا وسیع کر دے اور اس میں اتنی برکت دے دے, میں سب کس بات سنوں اور سب کو تسلی دوں اور سب کا ساتھ دوں اور سب کو تیرا نام, کوئی علاج, کوئی تدبیر, کوئی طریقہ, کوئی راستہ دوں. کیا کروں؟ آپ سچ پوچھیں بعض اوقات خود مریض بن جاتا ہوں, اور میری یہ عادت ضروری ہوتی ہے جبکہ میں لوگوں کی عادتیں کر رہا ہوں. دکھیاروں کے غم سن 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 سن. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ہم ایک سفر میں تھے کشمیر باغ میں, انہوں نے مریض اکٹھے کر دیے. وہ میرے ساتھ سیر کرنے گئے تھے, میرے ساتھ بیٹھ گئے. میں نے کہا آپ ایسا کریں, صرف ان کو نا یہ سمجھاتے جائیے گا, میں بتاؤں, بس آپ صرف سمجھاتے جائیے گا. وہ کہنے لگے, میں نے کہا مسئلہ تو کہہ رہے کچھ بھی نہیں. اچھا وہ سمجھاتے گئے، ہر بندہ آتا تھا، دکھ کی باتیں، پریشانی کی باتیں کرتا تھا، میں اس کو کرتا تھا، میں نے کہا آپ کو سمجھا دیں گے، میں دوسرا آ جاتا تھا، آپ کو سمجھا دیں گے، تیسرا آ جاتا تھا. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو اس کی آنکھیں میں نے دیکھی نا، ایسے پریشان آنکھیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں. میں نے کہا ہوا ہے کچھ؟ کہنے لگے دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا میں آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اتنے دکھ لوگوں کے ہیں. تو کہنے لگے آپ کیسے سن لیتے ہیں؟ میں بس اللہ ہی حوصلہ دے دیتا. اٹھ کے چلا گیا وہ. آخر ظہر سے لے کر پھر میں پھر بیٹھا، مغرب تک بیٹھا. میں تو پھر بیٹھا تھا نا، وہ نہیں بیٹھا، پھر دونوں کام میں نے خود کیے، وہ چلا گیا. آپ ایک فیصلہ کریں، میں ایک فیصلہ کروں کہ آج کے بعد ہم نے مریض تلاش کرنا ہے، اپنے مسائل کے لیے، فرشتوں سے دعائیں لینے کے لیے. مجھے ایک چیز بتائیں، فرشتے دعا کریں، دوسرے لفظوں میں آمین کہنے والے فرشتے ہوں اور سننے والا رب ہو، کوئی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور دعا کرنے والے فرشتے ہوں اور سننے والا رب ہو، کہاں کہاں اور کون کہتا ہے کہ قبولیت نہیں ہوتی، اور کون کہتا ہے کہ قبول نہیں ہوگا؟ 100% قبول ہے، 100% قبول ہے، اور حقائق میں ہے یہ. فرشتوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، کیوں؟ معصوم ہیں. خطا تو خطا، گناہ تو گناہ، گمانے گناہ سے بھی فرشتے بالکل صاف ہیں، ان کا پیج صاف ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی. کل عشاء کی جماعت کرائی میں نے، تو جماعت کرائی، میری بیوی میرے پیچھے تھی، ہم نے جماعت کرائی اپنی. جماعت میں مرد کو تکبیر خود کہنی چاہیے، یعنی بیوی کو کہہ تو تکبیر کر. اچھا میرا بیٹا آ کے نا بیٹھ گیا دعا میں، میں نے اس کے ہاتھ ایسے کھڑے کیے اور میں نے کہا کہ دعا مانگو. اس نے دعا مانگنی، میں دعا مانگ رہا تھا، اس کو ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا، وہ مانگ رہا تھا، وہ مانگ رہا تھا کہ اللہ برکت دے، اللہ عافیت دے، اللہ اخلاق کامل دے، اللہ اخلاص کامل دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، وہ مانگ رہا تھا. اور پھر میں نے کہا مولا کہ اللہ میں معصوم ہوں، تو میری دعا قبول. وہ کہہ رہا تھا، اسے پتہ نہیں معصوم کیا ہوتا ہے، چھوٹا کیا ہوتا ہے، بچہ کیا ہوتا ہے. یہ دعا تو ہمیں یقین ہے، اور میں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ قبول ہوئی ہے. کیا فرشتے جو ازلی معصوم ہیں اور آخری معصوم ہیں، پہلے معصوم اور آخری معصوم، یعنی بچہ تو کچھ عرصے کے بعد، بلوغت کے بعد لفظ معصومیت سے نکل جائے گا، فرشتے تو کبھی نہیں نکلیں گے. نکلیں گے کبھی؟ بولیں، اللہ نے کہ فرشتوں کو پھر انسان بنا دینا ہے؟ فرشتے تو انسان نہیں بنیں گے، فرشتے تو ہمیشہ فرشتے ہی رہیں گے. وہ معصوم ہیں اور بالکل معصوم ہیں، ان کو آپ نے دعاؤں پہ لگا دیا، اور زبردست دعاؤں پہ لگا دیا، اور ایسی دعاؤں پہ لگا دیا کہ وہ لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں. اور صحابہ اہل بیت اولیاء کی زندگی کا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ سردیوں میں، موسم سرما میں، صحابہ اہل بیت اولیاء مریض کی عیادت میں رات کو شام کو جاتے تھے کہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور گرمیوں میں وہ دن کو جاتے تھے، دن لمبے ہوتے ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں. اب ان کا یقین دیکھیں، ان کا یقین دیکھیں کہ وہ عیادت کے لیے جاتے تھے مریض کی، تو وہ وقت دیکھتے تھے کہ اگر شام ہو گئی تو تھوڑے سے وقت میں فرشتے، دن چھوٹا ہے، فرشتے دعاؤں کے لیے ختم ہو جائیں گے، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، چھٹی. اگر نہ، ان کو لمبی ڈیوٹی دو، یہ لمبی دعائیں مانگیں اور مانگتے رہیں. آپ اپنے طور پہ دیکھ لیں، کیا پتہ کسی بندے کو صبح سہولت ہے تو صبح میں ہو جائے، شام سہولت ہے تو شام میں ہو جائے. ہر مریض کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. اور یقین جانیے، دل میں کچھ مرادیں لے کے جائیں. میں نے تو بڑا آزمایا، بہت لوگوں سے میں دعائیں کراتا ہوں، یقین جانی. اور بعض لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ جی ہم تو آپ سے دعاؤں کے لیے آئے تھے. میں کہ نہیں، اس وقت آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. میں تو بہت لوگوں سے دعائیں کراتا ہوں، مریضوں سے دعا کریں جو اللہ کے قریب ہیں. مجھے ایک غسل دینے والے نے بتایا کہ میں ایک شخص کو غسل دینے لگا تو پخانہ اس کے جسم پہ چپکا ہوا تھا, خشک ہو کے نکلا, پڑا رہا خشک ہو کے. کوئی بیٹا اس کے قریب نہیں آیا, کوئی بہو اس کے قریب نہیں آئی, کوئی ساتھی اس کے قریب نہیں آیا, بالکل چپکا ہوا تھا. کہا کہ میں نے اس کے جسم کو دیکھا تو اس کے جسم میں ساری مغفرت کی علامتیں تھیں, بخشش کا سارا نظام تھا. یہ غسل دینے والے پرانوں کو تجربہ ہو جاتا ہے, قبر کھودنے والے پرانوں کو تجربہ ہو جاتا ہے, یہ پکی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے. ساری مغفرت کی علامات تھیں, سارے مغفرت کے دلائل تھے, سارے مغفرت کی سمٹم تھیں, اور وہ مغفور تھا, بخشش میں تھا. ہماری زندگی میں مسائل یہ دعائیں چن لیتی ہیں. اور بتاؤں, یہ جو صبح ہوتی ہے نا اور شام ہوتی ہے, اوپر سے آفات رات کو صبح شام کو نازل ہوتے ہیں, بلائیں نازل ہوتی ہیں, وبائیں نازل ہوتی ہیں, مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. ایوب علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے, اے اللہ مجھے شیطان نے چھوا. کون سی دعا ہے؟ دعا سے پہلے انی مسنی الشیطان. کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان نے ایوب علیہ السلام کو چھوا تھا اور انہوں نے مس کیا تھا, ٹچ کیا تھا. بعض روایتوں میں ہے کہ 7 سال, بعض میں 14 سال, اتنے مریض ہو گئے کہ سب چھوڑ گئے اور جسم سارا بیماری اور کوڑھ میں مبتلا ہو گیا. یاد رکھیں, یہ شیطانی چیزیں اور جناتی چیزیں جب کسی انسان کو چھو لیں, وہ بیماریوں میں ایک سے بیماری سے نکلتا ہے دوسری میں, دوسری سے نکلتا ہے تیسری میں. یا اللہ مجھے شیطان نے چھو لیا ہے. پھر اس کا حل کیا بتایا؟ اس کا حل یہ بتایا گیا, اللہ نے دعا دی اور پھر چشمہ ہوا, اس چشمے سے نہائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں شیطانی چیزیں نہ چھوئیں, جناتی چیزیں نہ چھوئیں, اور یہ جادو کے وار نہ چھوئیں, تو پھر اپنے ارد گرد دعاؤں کا کوٹ بنا لیں, قلعہ بنا لیں, حصار بنا لیں, دعاؤں کی ڈیفنس وال بنا لیں, دفاعی دیوار بنا دیں. ایک ہے انسانوں کی دعائیں, والد کی دعائیں, مرشد کی دعائیں, اما کی دعائیں, باپ کی دعائیں, دکھیاروں. ایک ہے مریضوں کی دعائیں. ان دعاؤں کو بھی ساتھ ضرور لیں. میں اس ماں کو دیکھ رہا تھا جو بوڑھی اماں ہے, تو وہ اماں مجھے بھی بتائے جا رہی تھی اپنی بیماری, میری نہیں سن رہی تھی. اماں میری نہیں سن رہی تھی, اماں اپنی بیماری بتائے. میں نے کہا ماں میری تو سنیں, کچھ میں بھی کہوں گا. کہہ رہے ہاں بتا کیا کہتا ہے. کہہ رہے یہاں درد ہوئے مجھے, ٹانگ میں یوں درد ہو میں چل نہ سکوں, میں تو سیڑھیاں چڑھوں یہاں پہنچوں. میں نے کہا اماں اب تو کتنی چلے گی, چلنا ولنا ختم ہو گیا, اب بس صحت یاب رہے. اور اس کا بیٹا, میں جو واقعہ سنا رہا تھا, اس کا بیٹا کہنے لگا میں نے تو اب پتہ ہی بعد میں چلا, کوئی اللہ کے ہر معاملے میں خیری ہوتی ہے, اگر وہ پان کی تھوک نہ پھینکتا تو میرے حالات نہ بدلتے اور میرے دن رات نہ بدلتے. اور میرے دن رات بدلے بھی اس وقت جب میں نے اماں اور اپنی بیوی کے حالات اور بچوں کے حالات میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا, اور اماں کے ساتھ لہجہ اف تو بڑی بات ہے کہ اپنے لہجے کو بالکل زیرو کر دیا, جبکہ میں بولنے کا ہیرو تھا, بالکل زیرو کر دیا. اور اماں کے سامنے میں بھیڑ کا بچہ بن گیا. بس پھر جو رب نے رنگ لگائے, دولت کا, رزق کا رنگ لگایا, عجب رنگ لگا. مجھے ایک دفعہ وہ فلیٹ میں لے گیا, سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرے تو گھٹنے ختم ہو گئے. ایک تنگ و تاریک فلیٹ تھا, جگہ جگہ کے لیک تھا, کاکروچ تھے اس میں. فلیٹ میں لے گیا, کہنے لگا یہاں سے رنگ لگا ہے, یہاں اماں کے ساتھ رہتا تھا, اور آج ماشاءاللہ کراچی میں اس کا بہت بڑا گھر ہے, 500 گز کا گھر ہے تقریباً ایک کنال کا. اور اماں کی اس کیفیت پہ بس جم گیا کہ اماں کے سامنے میں نے سخت نہیں بولنا، اماں کے سامنے میں نے نرم، بس بالکل ریشم کی طرح. اور بیوی کو بھی پیار دینا ہے، محبت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، اماں کو بھی. کام بن گیا اس کا. آج وہ بندہ ہے جو رزق و دولت میں ماشاءاللہ بہت آگے ہے، رب نے اس کو نوازا ہے. جو اماں کی دعائیں ساتھ ہوئی نا، پہلے اماں کا دل چیر دیتا تھا، دعائیں نہیں نکلتی تھی، اب سہ جاتا ہے، اماں اپنی بھڑاس نکال دیتی ہے، پھر اماں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اماں بیٹھ کے دعائیں مانگتی ہے، کام بن جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں ہم فرشتوں کی دعائیں بھی لیں اور اماں کی دعائیں بھی لیں. اگر کسی کی اماں مر گئی ہے تو اماں کی قبر پہ جائے، اماں دعائیں کرے گی. قبر پہ جائے، اماں دعائیں کرے گی. میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا. اگر کسی کو، میں ایک محدث کی تفسیر پڑھ رہا تھا، اور میں کسی کو کوئی پانی نہ موافق ہونا تو اس پانی کو زم زم کا سلام کا ہی پانی موافق ہو جائے گا. پھر بتاؤں، میں خود حیران ہوا. پانی نا موافق ہے. آپ نے دیکھا نا کہ بعض لوگوں کو کچھ علاقوں کا پانی موافق نہیں، کہ جی ہمیں پانی موافق نہیں ہے، ہم چھوڑ آئے. کئی لوگ تو نوکریاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اس پانی کو زم زم کا سلام کہیں، اے پانی تجھے زم زم کے پانی کا سلام ہے، اور تو میرے لیے موافق ہو جا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے، پانی موافق ہو جاتا ہے. اس پانی کو زم زم کی دعائیں لگتی ہیں اور زم زم کی سلامتی آتی ہے. تو زم زم میں تو شفا ہے اخیر، اور وہ پانی موافق ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کو ماں کی دعائیں لگتی ہیں اور اس کو مریض کی دعائیں لگتی ہیں، اور مریض کی دعاؤں میں اللہ پاک اس کا کام بنا دیتا ہے، اور اللہ اس کی مشکل حل کر دیتا ہے، اور اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. اس کو دعائیں لگتی ہیں. اپنے ارد گرد دعائیں اکٹھی کر لیں. جادو کے وار بڑے ہوتے ہیں، جنات کے وار بڑے ہوتے ہیں. حسد کا دور ہے، یاد رکھنا. جتنے تکڑے ہو جاؤ، جتنے طاقتور ہو جائیں، جتنے بڑے بڑے گھر بنا لیں اور انہیں بلٹ پروف کر دیں، ان پہ بم اثر بھی نہ کرے، پر جادو کے بم سے، جنات کے بم سے اور نظر بد کے بم سے آپ نہیں بچ سکتے. اس کے توڑ کے لیے کوئی اور دنیا ہے. تو یہ فرشتوں کی بہت ساری دعائیں اپنے قریب کر لیں. اچھا، فرشتے جس کے لیے دعا کریں گے اس کے قریب آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جس کے ارد گرد فرشتے ہوں گے، بتائیں جناتی شیطانی چیزیں اس کو نقصان دے سکیں گے؟ یہ کتنی بڑی گہری بات ہے. فرشتے دعا اس کے کریں گے جو قریب آئیں گے، دعا کریں گے. جیسے میں نے ایک اپنا احساس بتایا کہ وہ اللہ والے دعا مانگ رہے تھے، اور میرا ایک احساس تھا کہ فرشتوں کی ایک گونج ہے جو آمین کہہ رہی ہے، اور ارد گرد بے شمار فرشتے. اگر آپ حضرات کے ارد گرد فرشتے ہوئے اور فرشتوں کی گونج ہوئی، فرشتوں کی آمین ہوئی، بس میں پکڑ کے بیٹھوں گا، فرشتوں کی گونج ہوئی، فرشتوں کی آمین ہوئی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس فرشتوں کی آمین آپ کے ساتھ ہو جائے اور ایک ہجوم ہو دعاؤں کا، تو ایک پل میں مسئلے حل ہو جائیں گے، ایک پل میں مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ہمارے تو مسئلے ہی نہیں رہیں گے، ہماری تو مشکل ہی نہیں رہے گی، ہماری ناکامیاں نہیں رہیں گی. اگر ہمارے زندگی میں بہت ساری دعائیں ہمارے ارد گرد جمع ہو جائیں. آپ خود تو کہتے ہیں کہ کوئی دعا مجھے بچا گئی، نہیں کہتے؟ پتہ نہیں میرا حادثہ، ایکسیڈنٹ یا فلاں نقصان، کوئی دعا تھی بچا گئے. فرشتوں کی دعاؤں کا ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ کون سے اعمال ایسے ہیں، سنیں غور سے، جن کی وجہ سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ اس کو تلاش کریں. ان میں ایک عمل مریض کی عیادت کا ہے. کہ مریض کی عیادت اللہ کے لیے کرنا، کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی علاقے کا، کہیں کا ہے، بس اس کے لیے عیادت کرنا. اور جو مریض کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں جو صرف اس مقصد کو لے کے نکلتا ہے، جو مریض کی عادت کا مقصد لے کے نکلتا ہے، فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، فرشتے اس کا مبارکباد دیتے ہیں. اور اس کے لیے دعاؤں میں اسی وقت لگ جاتے ہیں، کیونکہ خیر کا ارادہ کر کے نکلا ہے نا، نیکی کا ارادہ کرتے ہی اور روحانی کمپیوٹر شروع ہو جاتا ہے اس کا لکھنا، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے شروع نہیں ہوتا، انتظار کرتا ہے کہ کر لے. اچھا پھر برائی کرنے کے بعد بھی نیکیاں، اس کی برائی نہیں لکھی جاتی، انتظار ہوتا ہے توبہ کر لے، ندامت کر لے، استغفار کر لے. کیسا کریم اللہ ہے. اب یہ نیکیاں لکھنا شروع ہو گئے، ادھر سے کسی ظالم نے اس پہ جادو کا وار کیا، یا کسی کی سخت نظر بد، حسد کی نظر، آہ کی نظر لگی اس کو، یا کسی ظالم جن نے اس کے ساتھ دشمنی کی. ایسے خام خواہ دشمنی کرتے ہیں یہ، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. شریر بندہ نا خود شرارتیں کرتا ہے، کسی کو چٹکی، کسی کو کیا، کسی اس کو مزہ آتا ہے پریشان کر کے. یہ جو یوسوس فی صدور، یا خناس جو ہوتے ہیں نا، یہ جنات، ابلیس، شیاطین، یہ لوگوں کو تنگ کر کے ان کو مزہ آتا ہے، ان کو مزہ آتا ہے. اس لیے جو انسان جس کے اندر شیطان ہو، وہ لوگوں کو تنگ کر کے اس کو مزہ آتا ہے، کیونکہ اندر سے اس کے وہ شیطان ہوتا ہے. اب ایسا بندہ آپ جا رہے، آپ نے کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کو تنگ نہیں کیا. کتنے میرے پاس کیس آتے ہیں، صندوق کے اندر سے گوشت نکلا اور گھر کے اندر سڑی ہوئی بدبو آئی، گھر کے ہر کپڑے جل گئے، کٹ گئے، سوتے سوتے بال کٹ گئے، کچھ بھی نہیں، کوئی یعنی گھر میں کوئی ایسا فرد ہے ہی نہیں جو بال کاٹ دے. اور روز بیماریاں، روز جھگڑے، روز مسائل، روز مشکلات اور روز پریشانیاں. وہ اپنا سارا وار کر لینا، فرشتوں کی دعاؤں کے پار نہیں آ سکتے. ان کے پاس جتنی بڑی ڈرل ہو، سوراخ کرنا شروع کر دیں، اور ادھر آپ کے پاس فرشتوں کی دعاؤں کی بڑی موٹی کندھ ہوئے، دیوار ہو لاہور کے شاہی قلعے جتنی موٹی دیوار ہو. اور یہ موٹی دیوار کب بنے گی؟ جب مسلسل مریضوں کی عیادت کریں گے اور سچے جذبے سے جائیں گے، اور اس نیت سے جائیں گے کہ اللہ کے حبیب سچے، ان کا فرمان سچا، اور انہوں نے فرما دیا کہ جو بندہ صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا. ہاں تو کتنی عجیب بات ہے. وہ جتنی بڑی ڈرل کرے، جتنے بڑے سوراخ کرے، نہیں کر سکے گا. فرشتوں کی طاقت جب ہٹتی ہے نا، آج ایک بات یاد رکھیے گا، وار وہاں ہوتا ہے جہاں ہماری گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے. وار وہاں ہوتا ہے جب فرشتوں کی طاقت ہٹتی ہے، فرشتوں کی دیوار ہٹتی ہے، وہاں پھر وار اثر کرتا ہے. وہ نظر بد کا وار ہے، وہ جادو کا وار ہے، وہ جنات کا وار ہے، وہ دشمن کا کوئی وار ہے، وہ حاسد کا کوئی وار ہے، وہ وہاں اثر کرتا ہے جب دیوار ہٹ جاتی ہے. اور یہ روح کی دیوار، اور یہ نور کی دیوار، اور روحانیت کی دیوار جس کے ارد گرد ہوگی، تو اس کے لیے پھر کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وہ مطمئن بیٹھا ہوتا ہے، مطمئن بیٹھا ہوتا ہے. کراچی میں ایک صاحب ہیں، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی، دو گاڑیاں ہیں. مجھے کہنے لگے، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، رات کا سفر کرتا ہوں، وہ ان کا تعلقات بہت زیادہ ہیں، تو آج کسی کے ہاں فنکشن، آج کہیں دعوت، آج فلاں فلاں، وہ پورے کراچی میں پھرتے ہیں. مجھ سے کہنے لگے، جی 5 روپے کی خاطر گولی مار دیتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو کہنے لگے، جب سے میں نے بلٹ پروف گاڑیاں بنوائی ہیں، بس میں پھر مطمئن بیٹھتا ہوں، سنسان سڑک ہے تو میں گاڑی ڈال دیتا ہوں پہلے، ورنہ پہلے وہ لمبا چکر لگا کے آتے تھے کہ یہ سڑک سنسان ہے، رات کے 1-2 بجے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے، کرے گاڑی میں ڈال دیتا ہوں، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی آئے گا مجھے گولیاں مارے گا کرے گا، تو گاڑی کے اوپر مارتا رہے گا کیا کرے گا، میرا کیا ہوگا؟ پھر مجھے ایک گاڑی کا شیشہ دکھایا، کہنے لگے اس پہ ہم نے پورا ایک برسٹ مارا تو کچھ نہیں ہوا، یہ تو ہمیں یقین ہے بلٹ پروف گاڑی کا، ایسی گاڑی جس پہ کوئی گولی اثر نہیں کرتی، کوئی اسلحہ کوئی ویپن اثر نہیں کرتا، تو ہمیں یہ تو یقین ہے فرشتوں کی دعاؤں کے ہمارے ارد گرد ایک پوری دیوار بن جائے بلٹ پروف، تو اس کا یقین کیوں نہیں ہے؟ اس سے زیادہ ہو، اس کا توڑ ہو سکتا ہے اور ہے، رب کعبہ کی قسم فرشتوں کی دعاؤں اور اس کی طاقت کا توڑ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا، فرشتوں کی دعاؤں اور اس کی طاقت کا توڑ کبھی نہیں ہوگا۔ فرشتے اللہ کے نور سے بنے ہیں، اور ساری دنیا کا، کائنات کا اسلحہ، ساری دنیا کا فتنہ اور فریب اور دجال، اور ساری دنیا کا ویب اور ساری دنیا کا نیٹ فرشتوں کی دعاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور بتاؤں، ایک وقت آئے گا ہماری خود غذا یہی ہوگی، اور میں کہ جب دجالی فتنے اپنے عروج پہ ہوں گے، مومن جو ہے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ لفظ اللہ کہے گا، اس کے اللہ لفظ کہنے سے اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور وہ اس کا جسم بھی سیراب ہو جائے گا، پیاس بھی بجھ جائے گی۔ کیوں؟ لفظ اللہ کہنے سے ایک نور پیدا ہوگا اور اس نور سے اس کے کام بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا نور ہے، فرشتے اللہ کے نور ہیں، تو اللہ کے نور سے یہ چیزیں بنی، اللہ کے نور سے یہ چیزیں پیدا ہوئیں، تو یہ نور سے بنی ہیں۔ تو اپنے ارد گرد فرشتوں کی دعائیں بہت زیادہ لیں، اور اتنی لیں کہ اگر آپ زندگی میں گاڑی کا سفر کر رہے ہوں اور سنسان، بالکل سنسان بیٹھے ہوں بالکل، اور آپ ایسی سڑک پہ جا رہے ہوں جہاں عام طور پہ لوگ لٹ رہے ہوں، کیا خیال ہے بلٹ پروف گاڑی کو آپ بیٹھے ہوں؟ بیٹھے ہوں، اچھا میں بیٹھا ہوں، کئی دفعہ بیٹھا ہوں، وہ مجھے ایئرپورٹ پہ اکثر گاڑی بھیج دیتے ہیں، میں نے ان سے بارہا کہتا ہوں کہ آپ نہ بھیجا کریں، کوئی حرج نہیں، میں کسی سے کہوں گا، کوئی سپیکر کی خدمت میں کوئی بندہ اگر ہو تو، ہمارے مخلصین ہیں آج تک بےچارے، کوشش تو بڑی کرتے رہے کچھ نہیں کر سکے، اگر کوئی ہو تو سپیکر کی خدمت، تار اصل میں پیچھے سے کھینچتی ہے، ادھر شکنجہ بڑھتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے ساتھی تو بہت خدمت کر سکے، 8 دن کے بعد آتے ہیں، کوشش تو کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ میں نے کئی دفعہ میں نے دیکھا بیٹھ کے، خود دیکھا، اور مجھے احساس ہوا کہ اچھا یہ ہے، اور اس میں انسان محفوظ ہے، اور پھر اس کے اندر جو بیٹھ جائے نا، اس کو پھر باہر نکلنے کے احساس اور ہوتا ہے۔ میرے پاس اس دن ایک صاحب آئے، ابھی کاغذات جمع ہو رہے تھے، مجھے وقت دیں وقت دیں وقت دیں وقت دیں، پھر نا رمضان میں میرے پاس آئے کہ جی میں سحری آپ کے پاس کروں گا، میں پھر پیچھے یہ گیلری ہے نا وہاں لے گیا اس کو، تو ایگزاسٹوں کی وہاں جو ہے نا ہوا آ رہی تھی، ایگزاسٹ چل رہے تھے نا مجمے کی، تو میں وہاں چلتا رہا کہتے رہا، میں نے کہا چھوڑ دیں بس بیٹھ جائیں، کہنے لگے آپ کو مرشد پتہ تو ہے نا، ایک دفعہ جو اسمبلی میں چلا جائے پھر نکلنے کا دل نہیں کرتا، بس آپ اجازت دے دیں، ایک دفعہ اجازت، بس سمجھ لیں گے آخری دفعہ میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا، میں آپ مجھے اجازت دے دیں۔ میں چل رہا تھا، ایسے چل رہا تھا اور اسے روک رہا تھا مسلسل، میں کہا چھوڑ بس، ایک دفعہ ہو گیا اسمبلی میں نا مرشد، بس آپ کو اجازت دے دیں۔ وہ کبھی میرا ہاتھ پکڑ کے موڑتا، کبھی میرا ہاتھ چومتا، کبھی یوں کرتا، میں کہتا ہوں ایک دفعہ بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کے دیکھ لیں، پھر ایک احساس ہوگا، اور وہیں ان دعاؤں کی طاقت کا احساس ہے کہ یہ بیٹھ کے انسان کتنا مطمئن ہوتا ہے کہ میری جان بچ گئی، اس سے کہیں زیادہ اطمینان فرشتوں کی طاقتور دعاؤں میں ہوتا ہے، کہ فرشتوں کی طاقتور دعائیں میرے ارد گرد کتنی زیادہ ہیں اور مجھے کچھ نہیں کر سکے گا کوئی چیز۔ تو مریض تلاش کریں، کیا خیال ہے؟ کون سا مریض؟ ایک مریض کی علامت میں بتا دیتا ہوں، خطرناک مریض بتا دیتا ہوں، جتنا مریض خطرناک ہوگا اس کی عیادت اس کی اس پہ اجر اتنا ملے گا. خطرناک ترین مریض تلاش کریں، خطرناک ترین مریض تلاش کریں، سوچیں کون ہوں گے. پرانی بیماریوں میں الجھے ہوئے، میں ڈاڈر میں گیا جبوڑی مانسہرہ سے آگے پاگل خانے میں، تو وہ ایک ادو بابو تھا، وہ خود کہتے ہیں آدھا پاگل ہو گیا تھا، پاگل خانے میں رہ رہے گا نا آدھا پاگل ہو گیا تھا. تو میں ان کو ساتھ لے گیا، تو وہ وہاں کا پاگل خانے کا وہ کچھ ملازم تھا وہیں، تو میں نے ان سب کو اکٹھا کرو، ان سے میں دعا کروا دوں گا، رب کی تقدیر ہے، رب نے ان کو عقل چھین لی ہے اور یہ مریض ہیں، دماغی مریض ہیں نا، پاگل دماغی مریض ہیں، ذہنی مریض ہیں. تو انہوں نے کہا سارے اکٹھے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اور سارے اکٹھے ہو گئے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا مانگے، تو وہ پھر میں نے سوچا نہیں، میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں، آمین کہیں، یہ آمین بھی ان کی طرف سے دعا ہے. تو ان سے میں نے دعا کرائی. کچھ دن پہلے میں یہاں جیل روڈ کے پاگل خانے میں گیا، یہاں کے مریض، ہماری زندگی میں تو دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. آقا نے خود فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا، مفہوم ہے، میرے بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ اکبر، مدینہ سے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب، تو حضور نے فرمایا میرے بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، نبی تو دعائیں دینے والا، نبی کے ذریعے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ کے حبیب نے اصل میں ہمیں سبق اور میسج دیا ہے. خیال کرنا، میں نبی ہو کے بھی اپنے آپ کو دعاؤں کے لیے کہہ رہا، تم غیر نبی ہو کے خیال کرنا دعاؤں سے مستغنی نہ ہو جانا کہ ہم غنی ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم پل پل دعاؤں اور معصوم دعاؤں کے محتاج ہیں. اور فرشتوں کی دعائیں کون سی دعائیں ہوتی ہیں؟ معصوم دعائیں. فرشتوں کی دعائیں معصوم دعائیں ہیں، ہم پل پل معصوم دعاؤں کے محتاج ہیں. ہمیں منزل اگر ملے تو ہم محتاج ہیں، اور یہ ہماری پل پل کی ضرورت ہے. یہ دعائیں ہوں گی جو ہمیں جنت میں لے جائیں گی، یہ دعائیں ہوں گی جو خاتمہ بالخیر کرائیں گی، یہ دعائیں ہوں گی جو جہنم سے بچائیں گے، اور یہ دعائیں ہی ہیں جو ہمیں بڑے بڑے عذاب، واقعات، حادثات اور پریشانیوں میں ہمیں بچا دیتے ہیں، اور ہمیں آٹے میں سے ایسے بال کی طرح نکال کے ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں. یہ دعائیں ہیں، ہمیں روٹی مل رہی ہے، میری آقا کی دعائیں ہیں. آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت کو اجتماعی عذاب نہ ہو، آمین، دعائیں قبول ہوئیں. فرمایا ان کی شکل بندر کی نہ بنائی جائے، مشق نہ کی جائے. یہ دعائیں ہیں کہ آج ہم بنی اسرائیل سے بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے، اور یہ دعائیں ہیں جو ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، وہ بندر بن گئے تھے صرف ایک خطا کے اوپر کہ ہفتے کے دن جو ہے شکار نہ کرو مچھلی کا. تو یہ دعائیں ہیں جو آج ہمیں بچائے لیے پھر رہی ہیں، یہ دعائیں ہیں جو روٹی کھا رہے، یہ دعائیں ہیں جو ہمیں منزل مل رہی. تو دعاؤں کی ضرورت ہے. تو معاشرے میں کتنے بکھرے ہوئے مرض ہیں، کتنے بکھرے ہوئے مریض ہیں، اور کتنے دکھیارے ہیں، اور ان کی عادت کر لیں، ان کی بات ہی سن لیں، ان کی بات ہی سن لیں. وہ مجھے تو، میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل سے ہر بندہ مجھے تفصیل سے بات سنانا چاہتا ہے، اور اس کی تفصیلی بات کم از کم آدھے پونے گھنٹے کی ہوتی ہے، اور وہ بعض تو پہلے ہی آتے کہہ دیتے ہیں، دیکھیں آپ نے نا ہماری بات بہت تسلی سے سننی ہے، پانچ سال کے بعد، ایک سال کے بعد، تین سال کے بعد، اتنے سال کے بعد وقت ملتا ہے. اور میں بعض اوقات ان کی بات کو مختصر کر رہا ہوتا ہوں، اور میرے اندر ایک ندامت ہوتی ہے کہ مولا میں کیا کروں، پیچھے اور لین لگی ہوئی ہے، اوروں کو وقت بھی دینا ہے، مختصر کر رہا ہوتا ہوں، شارٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو کسی کی بات ہی سن لیں، اور کسی کو تسلی دے دیں، اور کسی کو رستے بتا دیں، اور کسی کی عادت کر لیں، اور کسی کو، یہ تو زندگی اسی انہی لمحات کے ساتھ گزرتی ہے، انہی واقعات کے ساتھ گزرتی ہے. اگر اس کے ساتھ گزریں گے اپنی زندگی میں بہت نیکیاں بھر لیں گے، سکون بھر لیں گے، اور معاشرے میں امن آ جائے گا. اور اب تو میں اس سائنس کی ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ اب بہت جو ہمارے جو دوسرے مذاہب کے بڑے ہیں عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہندوؤں کے، انہوں نے مل بیٹھ کے سوچا ہے کہ اسلام نے عیادت کا نظام جو بتایا، پھر انہوں نے دو گروپ بنائے، ایک وہ مریض تھے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ایک گروپ وہ ہیں جن کو روز کچھ بندے گئے ان کو جا کے تسلیاں دی عیادت کی، وہ جو گروپ تھا عیادت والا ان میں سے شفا یابی کے ریزلٹ 90% سے زیادہ ملے، بندے جلدی صحت یاب ہوئے، اور وہ جو ایسے تھے جن کو کوئی پوچھنے والا تھا ان میں شفا یابی کے ریزلٹ 10% ملے۔ تو ہماری تو صحت مندی بھی اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھیں، ایک دوسرے کا حال حوال پوچھیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھیں۔ آج تو معاشرہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، اپنے دل میں مشکل ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، کوئی دنیا کی تکلیف ہے، کوئی بے اولادی ہے، کسی کا جادو ہے، کسی کی پریشانی ہے، کسی کی بے روزگاری ہے، کسی کو ڈگری چاہیے، کسی کو ملک مال چاہیے، کسی کو اقتدار حکومت چاہیے، کسی کو کوئی چیز چاہیے، جو بھی چاہیے چیز ہے، وہ دل میں اس کی نیت کر کے مریضوں کی عیادت اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دے۔ کوئی شادی نہیں ہوئی، دوسری شادی چاہیے، دوسری نہیں ہوئی، تیسری چاہیے، تیسری نہیں ہوئی، چوتھی چاہیے، تو کرنا شروع کر دے۔ ہاں تو کون سی دیر ہے؟ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ کہنے لگے میری بیوی نے خود ہی شادی میری کرائی، بیوی خود ڈھونڈ لی، بیچاری پریشان ہو رہی، خود ڈھونڈ کے اس نے شادی کرائی، اللہ بیوی کے دل میں خود ڈال دے گا، تو کیا حرج ہے؟ صرف شادی ہی مسئلہ نہیں، زندگی کا اور کتنے مسائل ہیں، روزگار مسئلہ ہے، اور کوئی زندگی کے مسائل ہیں۔ تو فرشتوں کی دعاؤں میں اپنا ساتھ لیں، فرشتوں کی دعاؤں میں آ جائیں، کام بن جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ کوئی مشکل کام بتایا میں نے؟ میں نے 2 گھنٹے آپ سے بات کی ہے، 2 گھنٹے پورا گن کے 2 گھنٹے سے اب زیادہ ہونے لگا ہے، میں نے اس 2 گھنٹے میں کوئی ناممکن بات بتائی آپ کو؟ کیا خیال ہے؟ اور انسانیت کا پیغام دیا ہے کہ آپ کا مریض کسی مذہب، کسی فرقے، کسی رنگ، کسی نسل کا، کسی قبیلے، کسی زبان، کسی گروہ کے ہیں، آقا نے فرمایا اس کی عیادت کر، اس سے دعائیں لے، اور فرشتے تیرے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے۔ یہ زندگی کی منزل ہے۔ آج میں نے آپ کو یہ دعاؤں کا پیکج دیا ہے، آسان پیکج ہے یا مشکل ہے؟ بولیں، بالکل آسان پیکج ہے، بالکل لاجواب پیکج ہے، اور ایسا زبردست ہے کہ آپ کا دل مانے گا۔ واقعی پہلے سنا تو پہلے بھی تھا، لیکن آج جس انداز سے بات ہوئی ہے کہ 70,000 فرشتے میرے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے، اور میں فرشتوں کو باقاعدہ ہنٹس بنا کے دیا ہوں گا، یہ کام ہے، ان کے لیے دعاؤں خاص طور پہ کیجئے گا۔ ہاں ہاں، کچھ ٹائٹل، کچھ ٹاپک، کچھ عنوانات، کچھ مسائل اسپیشل، کہ جی میری ان مسائل کے لیے، میرے لیے خاص طور پہ آپ نے دعا کرنی ہے، ان مسائل کے لیے۔ اللہ بڑا کریم ہے، فرشتوں کو کہے گا اللہ اس پہ لگ جاؤ، بس پھر فرشتے لگ گئے، اور آپ اپنے کام پہ لگے، فرشتے اپنے کام پہ لگے، اللہ نے سارا کام بنا دیا، اور اللہ نے منزل آسان کر دی، اور اللہ نے مشکل دور کر دی۔ کام بن گیا نہیں بنا ہے بھائی؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی بزرگ نہیں ملتے، ایک دور تھا، اب کہاں سے بزرگ تلاش کریں؟ میں نے کہا بزرگ نہیں ملتے، مریض تو ملتے ہیں۔ لگا مریض کیا؟ میں نے کہا بزرگوں کی دعاؤں میں شاید قبولیت میں شک ہو، لیکن مریضوں کی دعا کرا لے، یا مریضوں کی دعا ہی نہ کرا، عیادت کر لے، بس عیادت پہ فرشتے تیرے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے، 70,000 فرشتہ تیرے لیے دعاؤں میں لگ جائے گا، بس کام تیرا بن گیا۔ مجھے، میں نے پھر اس کے سامنے تھوڑی سی یہ بات کھولی، لگا عجیب بات ہے، سنی تو پہلے بھی تھی، لیکن جس طرح آپ نے بیان کی، آپ نے تو سمجھا دیا۔ اب تو میں ہر مریض کی عیادت کروں گا، اور اللہ کے لیے کروں گا، اور دل میں جذبہ ہوگا کہ اللہ اس کے سلے میں تو واقعی 70,000 فرشتہ میرے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، یا میرے لیے دعا مانگے گا۔ اور اب وہ کیا دعا مانگے گا؟ ہمارے لیے خیر ہی مانگے گا۔ ہم نے اس کو کچھ دعائیں دے دینی ہے کہ فرشتوں یہ دعائیں ہمارے لیے کر دو، اللہ چاہے تو وہ بھی ہو جائے، اور ہو جاتا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کریں گے دعائیں آج کے بعد؟ فرشتے ڈھونڈیں گے یا مریض ڈھونڈیں گے؟ فرشتے ہیں، وہ کن کے ذریعے ملتے ہیں؟ کن کے ذریعے ملتے ہیں؟ کبھی روزے کے ذریعے، کہ اللہ کہتا ہے کہ سب عبادتیں فرشتے ختم کرو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ کیا کہو؟ آمین کہو. اور کبھی ہماری ایسی عبادت پہ لگ جائیں کہ فرشتے خود ہمارے لیے دعاؤں میں لگ جائیں, خود فرشتے دعاؤں میں لگ جائیں. اچھا, مریض کے بعد جا کے نا, مریض کے پاس جا کے یہ نہ ہو کہ اس کے سامنے جو بیٹھے پھر اٹھنے کا نام نہ لے. بعض محفل باز ہوتے ہیں, محفل باز, او جو بیٹھے اٹھنے کا نام نہ لے. نہ روایتوں میں آیا ہے کہ مریض کے بعد مختصر بیٹھے, اس کی طبیعت دیکھ, بیچارہ کسی بیماری تکلیف مرض مسئلے میں مبتلا تو نہیں, مختصر بیٹھے اور اس کے بعد اس سے اجازت, پھر کبھی چلے جائیں, پھر کبھی چلے جائیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے اور ہمارے دل میں انسانیت کا درد, انسانیت کا غم اور انسانیت کا احساس پیدا ہو جائے. ہو جائے گا نا انشاءاللہ, انشاءاللہ. یہ کچھ اعلانات ہیں جس میں آپ توجہ فرمائیں گے. انشاءاللہ 21 اکتوبر کو بروز اتوار کراچی کا درس ہوگا انشاءاللہ, 21 اکتوبر بروز اتوار, اور ہمارا روحانی اجتماع 29 نومبر سے 2 دسمبر تک انشاءاللہ تسبیح خانے میں ہوگا. ابھی سے دعائیں کرنے شروع کر دیں, اللہ سے عافیت برکت, عافیت برکت مانگنا شروع کر دیں. اور اس میں اعظم کا دم انشاءاللہ 29 جولائی بروز اتوار نماز فجر سے 2 گھنٹے کے بعد تک ہوگا. اور انشاءاللہ ہماری جو دعا جو ہوگی وہ شفائیہ دعا, صبح 5:30 بجے شفائیہ دعا ہوگی, ٹھیک 5:30 بجے. اور حلقہ کشف الماجوب اسی دن ہوگا, مراقبہ بھی اسی کے بعد, درس کے فوراً بعد ہوگا, دم کے فوراً بعد, اور پوری دنیا میں خدمت والوں کا مذاکرہ بھی. جن حضرات کو اپنی کی پوسٹیں نہیں ملتی, ہمارے فیس بک پیج پر جا کر سیٹنگ کا طریقہ سیکھ لیں. درس کے بعد لنگر کا انتظام تسبیح خانے کے اوپر والی چھت پر ہے, وہاں تشریف لے جائیں. اور تسبیح خانے میں مختلف شعبوں کی خدمت کے خواہش مند حضرات جو روزانہ 1 سے 2 گھنٹے دے سکیں وہ اپنا نام لکھوائیں سامنے ستون نمبر 25 پہ. اور IT کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اپنا نام خدمت کے لیے پیش کریں وہاں سامنے. ہر جمعرات کو درس انگریزی زبان میں اس کا لائیو ترجمہ ہو, اس کے لیے احباب اپنے نام پیش کریں. یہاں تشریف لانے والے حضرات اپنے بستر حسب موسم لازم لایا کریں, قیام کرنے والے حضرات. اور اگر آپ مرد اور عورتیں اپنی جوتی کے لیے تھیلیاں لایا کریں تو اچھی بات ہے. ابھی عشاء کی نماز جماعت کھڑی ہوگی, اگر جن حضرات کی جماعت رہ جائے وہ نیچے ہال نمبر 6 میں اور جماعت ہوگی تو اس میں آپ تشریف لے جائیں گے. حامیم لا ینصرون 313 بار, ہمارا چندہ بھی ہے, ہمارا دھندہ بھی ہے اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے. حامیم لا ینصرون 313 بار تسبیح خانے میری نسلوں کی, میرے ساتھیوں کی, سارے نظام کی نیت حفاظت کی, کفایت کی, کفالت کی, برکت کی کر کے ضرور پڑھا کریں 313 بار صبح شام. اور اسی طرح یا حافظ یا سلام 1 تسبیح یا 11 بار صبح شام اسی نیت سے. انٹرنیٹ تسبیح خانے اور موتی مسجد میں بعض لوگ میری طرف اپنا تعلق جوڑ کر عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں, احتیاط کریں ان کی باتوں میں نہ آئیں. اپنے طبی تجربات, روحانی مشاہدات خواتین اور مرد ضرور لکھا کریں فیس بک, نیٹ, ای میل, خط کے ذریعے. خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن, چند ہفتے, چند مہینے گزاریں. ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات اپنی زندگیاں وقف کریں. یہاں پر خدمت کے لیے کرنے والوں کو گفٹ, ہدیہ, بخشیش ہرگز نہ دیں. آپس میں رشتے ناطے معاملات لین دین اپنی ذمہ داری پر کریں. ذکر خاص کا کارڈ تسبیح خانے کی امانت ہے, ساتھ نہ لے جائیں. اور شجرہ طیبہ, منتخب حدیث, آداب معرفت ہر گھر کی ضرورت ہے, روزانہ پڑھا کریں. اور اپنے موبائل پر فالو اپ کری کا میسج لگائیں اور مفت روحانی اور جسمانی طبی میسج پائیں. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں, اور ابھی مجمع جب اٹھے تو اپنے جوتوں کی, جیبوں کی اور موبائل کی حفاظت کریں, کوئی ہماری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے. گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی پارکنگ میں تعاون کریں. یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی, پارکنگ والے خود لیتے ہیں. تعاون کریں گے تو مخلوق کو خیر پہنچے گی. اور فیس بک پر خود سے اعمال پہ مت لگائیں بلکہ اعمال شفا کی پیج کی طرف متوجہ کرائیں۔ مانگنے والی مرد اور عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ گلی میں خواتین جگہ جگہ ہرگز کھڑی نہ ہوں، اور رسالے اور درس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے مخلصین مزید توجہ فرمائیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اب بیٹھ کے دعا کا وقت ہے، بڑا خاص وقت ہے، بہت توجہ کا وقت ہے۔ اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا، بھکاری بن کے پوری توجہ کے ساتھ، ذکر خاص بھی دعا ہے اور اس کے بعد پھر اجتماعی دعا ہے، یہ سب دعا ہے۔ تو اس میں اللہ سے پوری طرح اپنے لیے، ساری انسانیت کے لیے بیٹھ کے ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ بحمد، سبحانک اللہم وبحمد۔
اب دعا کا وقت ہے، دعا کے قبولیت کا پورا یقین ہو، آہو زاری گڑ گڑاہٹ ہو تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اپنے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے انشاءاللہ۔ قبولیت کا وقت ہے، پوری توجہ دھیان کے ساتھ۔ یہ خدمت والے ساتھی بجلی بند کر دیں، لائٹ بجھا دیں۔
یا اول الاولین ویا آخر الاخرین، یا ذو القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما۔ خیر و برکت کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، ایمان کامل کا ذریعہ بنا، اور اخلاق کامل عطا فرما، اور برکت اور کامل عطا فرما۔ یا اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما اور اپنے حلم سے حلم عطا فرما۔ تیرے برکت کے خزانوں سے کائنات کو ملا ہے مولا، ہمیں خالی نہ کرے، ہمیں بھرا بھرا کر دے، ہماری نسلوں کو آباد اور شاد کر دے، ہمیں دکھوں سے پاک کر دے، معصیت سے پاک کر دے، مصیبت سے پاک کر دے، ہماری مشکلیں حل کر دے۔ بہت دور پر ایسے سخی آقا تسبیح خانے میں دکھیارے آتے ہیں، غم کے مارے آتے ہیں، اپنی ارداسوں اپنی فریادوں کو لے کے آتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی تو سننے والا ہے، تیرے سامنے بیٹھ کے اپنے دکھ سناتے ہیں اور تیرے سامنے بیٹھ کے اپنے غم بیان کرتے ہیں۔ اگر زمانے کو سنائیں تو مولا وہ تو سن سن کے پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں۔ اے سخی آقا تو تھکنے سے پاک ہے، تو اونگنے سے پاک ہے، تو ہی ہمارے غم سن لے اور بہت توجہ سے سنتا ہے۔ اور یا اللہ ہمارے غم بہت زیادہ ہیں اور بہت پھیلے ہوئے ہیں، تو کریم ہے آقا، تو کریم ہے مولا، اپنے کرم کو متوجہ فرما، اپنے فضل کو متوجہ فرما، اپنی رحمت کو متوجہ فرما۔ کتنے ایسے بیٹھے ہیں لوگ مولا، ان کی کوئی نہیں سنتا، زمانے نے منہ موڑ لیا ہے، سخیوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، اور بادشاہوں نے اپنی ساری طاقتیں ختم کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب تو ہی کر سکتا ہے۔ ہماری غلطی تھی، ہم در در گئے تھے، واپس آ گئے ہیں، تو کریم ہے، تو یہ بھی نہیں کہتا کہ گئے کیوں تھے، تو ہمارا استقبال کرتا ہے اپنی رحمت سے۔ اے سخی آقا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اور خیر کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا اور برکت کا ذریعہ بنا۔ ہماری نسلوں میں خیر عطا فرما، ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، ذلت سے بچا دے، علت سے بچا دے اور قلت سے بچا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں بھیک مانگتی پھریں اور بیمار ہو جائیں، اپاہج ہو جائیں، کانے لولے لنگڑے ہو جائیں، ہم تو صحیح سلامت چھوڑ کے جائیں، پھر ہماری قبریں تڑپتی رہیں، ہماری روحیں تڑپتی رہیں۔ اللہ نسلوں کے غم سے بچا، نسلوں کے دکھ سے بچا، ان کو عزتوں اور عصمتوں کے غیب سے حفاظت فرما، غیب سے کفایت فرما. اے اللہ میں نسلوں کو بھکاری ہونے سے بچا اور بدکار ہونے سے بچا، ہماری نسلوں کو بت پرستی سے بچا، ذلت اور رسوائی سے بچا، عزت اور عافیت کا رزق عطا فرما، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرما، عزت عافیت کے اے اللہ راہیں عطا فرما. اے سخی آقا جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد دے دے، جن کے بیٹے نہیں انہیں بیٹے دے دے، اور جن کی زندگی پریشان کن ہے ان کی زندگی میں راحتیں دے دے، عافیتیں دے دے، خیریں دے دے اور برکتیں دے دے. اللہ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما. کس کے دروازے پہ جائیں، سب رات ہو گئی ہے، تو کریم ہے، تیرے در کھلے ہیں. اپنی رحمت کو زیادہ کر دے، برکت کو اور بڑھا دے، خیروں کو اور متوجہ کر دے. جس وقت ہم نہیں تھے تو تھا، ہم ہیں تو ہے، ہم نہیں ہوں گے تو اس وقت بھی ہوگا. ہم تو مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتا کبھی نہیں تھکا. اے اللہ مریضوں کو شفا دے دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، مریضوں کو شفا دے دے، پریشان حال کو پریشانیاں دور کر دے، ہماری نسلوں میں خیریں دے دے، ہماری نسلوں میں برکتیں دے دے. تسبیح خانے کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، اور قیامت تک کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما. یا اللہ ویرانی سے بچا، عافیت کے دروازے کھول دے. اللہ تیری بندیاں جتنی بھی بیٹھی ہیں اور بندے جتنے بیٹھے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، سب کی آمین کو قبول فرما، سب کی آمین کو قبول فرما، سب کی آمین کو قبول فرما، اور کسی کی آمین رد نہ کر، سب کی آمین میں قبولیت عطا فرما، محبوبیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما. یا اللہ ہر بندے کی آمین میں تو غیب سے حفاظت فرما، اور اے اللہ جو بھی مانگنے آنے بیٹھے ہیں ان سب کی جھولیاں بھر دے، ان کو خالی نہ بھیج. اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو خالی نہ بھیج. یا اللہ تیرے خزانے میں ہے، میرے خزانے میں تو کچھ بھی نہیں ہے مولا، میں تو خود بھکاری ہوں، مانگتا ہوں، محتاج ہوں. یہ تیری بندیاں اور بندے تیرے پاس آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو خالی نہ بھیج. جنہوں نے اولاد مانگی انہیں اولاد دے دے، رزق مانگا انہیں رزق دے دے، صحت مانگی انہیں صحت دے دے، اور برکت مانگی انہیں برکت دے دے، عافیت مانگی انہیں عافیت دے دے. یا اللہ جو تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں انہیں ہدایت دے، جو تجھ سے تجھے مانگتے ہیں روحانیت مانگتے ہیں، اور غیب کے خزانے سے تیری حبیب مدینے والے کا عشق مانگتے ہیں وہ عطا فرما. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی عثمان کی والد اور والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم ان قریب تیرے پاس آنے والے ہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر، خاتمہ ایمان پہ کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے. کوئی ایسا گناہ آ کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے، ہماری آنکھیں پتھرا جائیں، منہ سے کلمہ نہ نکلے، اور اسی حال میں ہم تیرے پاس آئیں کہ تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. بس معاف کر دے اور رحم کر دے، معاف کر دے اور رحم کر دے. میرے مرشد کی قبروں کو روشن کر دے، میری اماں ابا کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں کو روشن کر دے. بس خیر کو متوجہ فرما، عافیت کو متوجہ فرما، بن مانگے عطا فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ساتھیوں سے گزارش ہے کہ حال کے دائیں بائیں کناروں پہ ہو کے اپنی بقیہ نماز مکمل کر لیں، حال کے دائیں بائیں کناروں پہ ہو کے اپنی بقیہ نماز مکمل کر لیں، یا ممبر کے سامنے یہاں نزدیک بقیہ نماز نہ پڑھیں، کناروں پہ تشریف لے جائیں. یہاں مجلس سے موضوع بھی ہوگی، ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس لیے حال کے دائیں بائیں کناروں پہ تشریف لے جائیں. اور یہاں اس وقت مجلس سے موضوع بھی ہے اعمال کے فائدے مشاہدے. آپ نے درس میں یا اپکری میگزین میں کوئی طبی عمل کوئی روحانی عمل، کوئی طبی ٹوٹکا سنا ہو، آزمایا ہو، کسی کو بتایا ہو، اس کا مشاہدہ ہو، تو صرف وہ مشاہدہ اور تجربہ اپنا ہو، کسی کا ہو، کسی کو بتایا ہو، تو وہ بیان کریں گے. ذاتی سوال جواب کی مجلس نہیں ہے، کوئی سوال ہو اس کا جواب، یا ذاتی مسائل ایسی نہیں ہے، صرف اعمال کے فائدے اور مشاہدے. اور اس کے اختتام پر انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا. جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں، جو خواتین ہیں بیعت ہونا چاہتی ہیں، خواتین کی طرف مائک چل رہا ہے، تو وہ بیعت ہو سکیں گے. جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی اس میں اپنی بیعت کی تجدید کی نیت سے دوبارہ شریک ہو سکیں گے.
جی کون بتائیں گے؟ یہاں تشریف لے آئے جو بتائیں گے یہاں آج. جو حضرات اپنے مشاہدات بتائیں وہ بیٹھیں، کوئی سوال کرنے والا نہ بیٹھے بھائی، کوئی سوال کرنے والا یہاں نہ بیٹھے، صرف وہ بیٹھیں جو اپنے تجربات مشاہدات بتائیں. جی بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مسعود علی ہے اور یہاں کینٹ سے میں آیا ہوں. جو آپ نے جو ہے ایک دفعہ جو ہے نا شب جمعہ کے دو نفل بتائے تھے، جو ہے نا وہ محفل مجذوب کی وجہ سے میں جو ہے نا وتر نہیں پڑھ سکا تھا، تو گھر جا کے میں تھوڑی سستی آ گئی کہ صبح تہجد کے وقت پڑھ لوں گا. میں بستر پہ لیٹ گیا تو مجھے خیال آیا کہ صبح تک پتہ نہیں زندگی ہوگی، میں وتر پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا. میں اٹھا اور جو ہے نا وضو کر کے پہلے وتر پڑھے اور پھر آپ کے بتائے ہوئے دو نفل جو صالحین یا کسی کی اچھی محفل میں جو ہے نا حاضری کے لیے میں نے پڑھے. تو اسی رات مجھے جو ہے نا ایک محفل کا نظارہ آیا کہ سب نے سفید جو ہے نا لباس پہنا ہوا تھا لیکن کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. تو مجھے آواز آئی کہ یا رسول اللہ مسعود بن ظفر بھی آیا ہے. اور دوسرا آج ابھی جو ہے نا پہلے دعا کے لیے جو ہے لائٹیں بند نہیں ہوتی تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو ہے یہ لائٹیں بند ہوں تو وہ دعا کو وہ ماحول نہیں بنتا. تو میں اسی اس میں تھا کہ کوئی خط لکھوں یا ای میل کروں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا اگر جذبے سچے ہیں اور اخلاص ہو تو وہ بات آپ تک پہنچتی ہے. تو آج لائٹ بند کر کے دعا ہوئی تو جو روح کی بے چینی تھی اور دعا کا جو سرور تھا وہ مجھے بہت زیادہ ملا. بہت شکریہ جی. دعاؤں میں
اور بتائیں جی. اور کون بتائے گا؟ اور کون بتائے؟
السلام علیکم. میرا نام احسان فرید ہے اور میں یہیں لاہور کا رہنے والا ہوں. ایک دن جیسے آج حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ ابکری سے وسائل، روحانی وسائل ملتے ہیں، تو الحمدللہ ایک دن بیگم نے ایک خاص نصیحت کی کہ جب بھی دکان کھولتے ہو تو دکان کھولنے سے پہلے 11 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے دکان کے چاروں کونوں میں دم کرنا ہے. میں نے کہا یہ عمل کہاں سے ملا؟ تو بتایا کہ جو تم نے مجھے موبائل میں ابکری کے اعمال لا کے دیے تھے ان میں یہ ہے. تو میں نے بھی نکال کے خوب دیکھنا شروع کیے، وہ 2-3 سے تک پہنچا تو مجھے نہیں ملا لیکن وہ انہوں نے پڑھ لیا تھا. تو یہ کوئی 20-25 دن پہلے کی بات ہے. تو الحمدللہ یہ عمل میں روزانہ کرتا ہوں. اللہ نے اتنی برکت دی روزی میں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، یعنی میری جیب بھی بھری ہوئی ہے اور گھر بھی بھرا ہوا ہے. اور روزانہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ پہلے سے کوئی 30-40-50 گنا زیادہ اللہ رزق دینا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ جاری ہے.
ہر کونے میں 11 بار سورت فاتحہ.
جی ہاں الحمد.
جی اور بتائیں، اور کون بتائے گا اپنے مشاہدات تجربہ؟
السلام علیکم. حضرت صاحب میرا نام محمد خالد عثمانی ہے، شاہدرہ لاہور میں میری رہائش. 10 تاریخ کو بدھ والے دن میں اپنے گھر سے دفتر کی طرف کام کے سلسلے میں آ رہا تھا. راستے میں کچہری کے قریب ایک بائی پاس سا بنا ہوا ہے، میں نے دیکھا. میری اکثر روٹین ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو 5 سورت اور 6 بسم اللہ کا اہتمام کرتا ہوں. اچانک دوسری سائڈ سے مخالف سمت سے ایک ریڑا سا بڑا سا وہ آ رہا تھا. اچانک میرے آگے اللہ کی طرف سے کوئی طاقت تھی کہ میں اس سے بچ کے ایک سائڈ سے نکل گیا. تو اللہ پاک نے اپنا کرم کیا کہ یہ 5 سورت اور 6 بسم اللہ کی طاقت سے میں بہت بڑے حادثے سے اللہ پاک نے میری حفاظت. السلام علیکم.
اللہ قبول کرے. سپیکر والے حضرات آواز کم کریں، آج آواز بہت زیادہ ہے. آواز اتنی ہو جو اندر رہے، باہر نہ نکلے حالوں کے اندر. آواز کم کریں اللہ والے. آئندہ بھی آواز پہ نظر رکھے، بہت تیز آواز، زبردستی کسی کو نہ سنوائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ ابوبکر صدیق میرا نام ہے اور میں علماء کے گھر سے ہوں، اکثر میرے گھر والے سب مولوی ہیں، ابا جی ایک بڑے مستند عالم تھے۔ تو میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ تسبیح خانے سے مجھے کیا ملا ہے، اکثر مولویوں سے بات کرنے میں آر آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تسبیح خانے والے لوگ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ایک چکر ہے۔ میں عالم کا بیٹا تھا، عالم تھا، لیکن یہ عملیات کا شوق، مختلف عملوں سے ملنا، عجیب و غریب چکر میں پھنسا تو تسبیح خانے میں دعا کے لیے کہا۔ رات کے ایک بجے میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے اللہ کی مدد کو اترتے دیکھا اور وہ مددیں میرے ساتھ رہیں جب تک میں اس بھمر سے نہیں نکلا۔ یہ میرے شیخ کی دعاؤں کی وجہ سے، تسبیح خانے سے جڑنے کی وجہ سے ملا۔ پھر ایک مرتبہ میں حضرت صاحب کے پاس ملاقات کے لیے آیا بیٹھا تھا، تو میں نے سبق لیا، وہ میں پورا نہیں کر سکا، اس شرم سے میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ تو میں گھر میں فارغ نہیں تھا، حضرت کے پاس خدمت کے لیے رہنا چاہتا تھا۔ حضرت نے مجھ سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ ایسا کر دیں گے۔ حضرت خاموش رہے۔ آج ایسا ہوا کہ میں گھر سے فارغ ہوا ہوں اور مجھے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے کہ آپ حضرت کے پاس نہ جایا کریں۔ آج پہلی بار ایسا آیا ہوں کہ مجھے اس پہ پریشانی نہیں ہوئی، ورنہ اکثر یہ باتیں سننا پڑتی تھیں کہ وہاں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے اور جمع کیا جاتا ہے۔ تسبیح خانے سے، اللہ کے فضل سے، حضرت کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے ملتا ہے، ہمیں ملا ہے۔ اور جیسے حضرت کہتے ہیں اہل لوگ متوجہ ہوں، میری دعا ہے علماء لوگ متوجہ ہوں۔ اور یہ
جزاک، اور بس یہ آخری ہیں۔
جی السلام علیکم، میرا نام زاہد علی اکبر ہے اور میں نے ایک تجربہ کیا تھا، یا کا بیزو 11 دفعہ، جو میدا خراب ہونا جتنا مرضی تو الحمدللہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاتھ رکھ کے میں، میرا جب بھی میدا خراب ہوتا ہے تو میں 11 بار یا پڑھتا ہوں یا کا بیزو، تو الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے۔
آپ نے کچھ بتانا؟ آ جائیں، چلو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک درد کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جسم میں کسی طرح کا بھی درد ہو تو ایک آیت ہے امن یجیب مسترا، یہ والی دعا پڑھنی ہے جتنی بھی ہو سکے، تو تھوڑی دیر ہی ہوتی ہے کہ درد ختم ہو جاتا ہے کسی بھی طرح کا درد ہو۔
کس چیز کا درد؟
مجھے ایک بار نا ہڈی میں کانٹا لگ گیا تھا۔ امن یجیب مسترا اگر دعا ہو، یہ سورہ نمل کی ایک غالباً آیت ہے، امن یجیب مسترا اگر دعا ہو یکسو، اس طرح کی دعا ہے۔
ٹھیک،
اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ حفاظت کے لیے باہ والا کف کتمیر، آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ آپ 3 بار کم سے کم پڑھ لیں تو وہ چیز حفاظت میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ آپ اگر کوئی بھی چیز کوئی سستی خریدنا چاہ رہے ہیں اور ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہے تو سورہ کوثر آپ پڑھ لیں تو آپ کو بہت جلدی وہ چیز اچھی قیمت میں مل جائے گی۔
کیا کہہ رہے ہیں؟
سورہ کوثر کا۔
آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میرا اسپیکر بند ہے۔ ٹھیک، چلو ٹھیک ہے، اللہ برکت دے آپ۔ ہاں جی،
یہ چادر ساتھی کو لے لیں جی، اس میں کونا دے اس کو۔ یہ ساتھی دیکھیں درمیان میں راستہ بنا لیں، اور یہ چادر دور تک کھول لیں ساتھی، اور اس کو پھیلا لیں ساتھ، اس کو دور تک کھول بھی لیں اور اس کو پھیلا بھی لیں، اور لے جائیں پیچھے، اور لے جائیں ساتھی۔ دیکھیں اگلے ساتھی کے کندھے پہ بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے، انشاءاللہ بیعت میں شرکت ہو جائے گی۔ اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے، بیعت میں شرکت ہو جائے گی۔ خواتین کی طرف مائیں بہنیں بھی ابھی بیعت میں شرکت ہو۔ اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں گے، بیعت میں شرکت۔
میں جو عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، لا اله الا الله محمد رسول الله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میری عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں. یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. دعا مانگے. آمین برحمت. بیعت دراصل توبہ ہے. یا اللہ جو پچھلی زندگی گزری اس پہ تو ندامت اور استغفار ہے, اور جو آئندہ زندگی ہے اس پہ یا اللہ تیرا حکم مانیں گے. تین تسبیحات کا اہتمام کریں اور تلاوت کا اہتمام کریں, اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. درس بہترین رابطہ ہے. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. درس میں آتے رہیں یا اپنے مقام پہ جہاں بھی ہیں تو نیٹ موبائل یا میموری کارڈ کے ذریعے درس سنتے رہیں, اور اپنے معاملات کو ہم صحیح کریں, لین دین معاملات. انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. جزاک اللہ.